سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ مقاصد جو اس طرح کی انقلاب اس طرح کی سرمایہ دارانہ انقلاب جو وہ کس مقاصد کے لیے برپا ہوا تھا. پہلی بات تو ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم یہ بتائیں کہ جناب وہاں انہوں نے اشتراکیوں نے جب مشرقی یورپ میں اور روس میں اقتدار قائم کیا تو کن مقاصد کو انہوں نے حاصل کیا طریقہ تھا. اسکیئرسٹی کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں میرے خیال میں. کیوں
ڈاکٹر صاحب اس میں بس کچھ رہ گئی تھی وہ پھر میں
اچھا تو ابھی اسکیئرسٹی کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم وہ دوسرا مسئلہ ڈیفرینسیشن کو ایلیمنیٹ کرنے کا وہ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم جا کے کوشش کریں گے کہ پھر وہ کہ کیا ہوا بغاوت کیسے ہوئی ہو کس چیز کے خلاف بغاوت ہوئی اس سے کیا حاصل ہوا یہ سب وہ کرنے کو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو یہ جو اسکیئرسٹی پہ قابو پانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ بات ہم کر رہے تھے اور اس میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ سرمایہ داری کی تقسیم میں جو یعنی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے ذریعے پیداوار کے تمام شعبوں میں مساوی ریٹ آف ریٹرن لایا جا سکے لیکن یہ صرف ذرائع پیداوار ہی میں کرنا ممکن ہے جیسا کہ سٹالن نے خود اعتراف کیا.
اچھا میرے خیال میں یہ جو ایبسٹریکٹ بحث ہے اس کو چھوڑ دیں. ہاں اس لیے کہ اس کے لیے جو بیسک وہ ضرورت ہے وہ نہیں موجود اس لیے اسے چھوڑ دیں ورنہ وہ بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا اسی میں پورا وقت گزر جائے گا.
سر اس میں ایک لیکن صرف بات پوچھنی تھی کہ اس میں لکھا ہے کہ جو کنزیومر گڈز ہیں ان کی حیثیت کموڈیٹیز ہی کی رہی اور اس کی وجہ سے پیسہ جو ہے وہ ویدر اوے نہیں ہو سکا اور بائر جو ہے کنزیومر اس کی سوورائن حیثیت رہی اور اس نے یہ سوورینٹی جو ہے استعمال کی کہ جو کچھ پروڈیوس ہو رہا تھا اسے نہ خرید کے اور جو کچھ نہیں ہو رہا تھا اس کی ڈیمانڈ کر کے. تو یہ بات تھوڑی سی مجھے یوں سمجھ نہیں آئی کہ کموڈیٹی اور کنزیومر گڈ میں کیا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ پیسہ ویدر اوے نہیں ہوا.
اب دیکھیے یہی مسائل ہیں اب اس کا کرنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کموڈیٹی کیا ہے. کموڈیٹی یعنی مارکسسٹ ٹرمنالوجی میں کموڈیٹی کی ایک خاص حیثیت ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ سرکٹ آف کیپٹل جو ہے وہ ہے ایم سی ایم پرائم یعنی سرمایہ دار جو ہے وہ جب بازار میں آتا ہے تو وہ کیا لاتا ہے وہ لاتا ہے پیسہ ہے نا. وہ پیسہ جو ہے وہ گزرتا ہے پروڈکشن پروسیس سے. وہ پروڈکشن پروسیس سے جب وہ پیسہ گزرتا ہے تو وہ دو شکلیں اختیار کرتا ہے. ایک تو وہ خریدتا ہے محنت یعنی لیبر اور دوسرے وہ خریدتا ہے مشینری یعنی فکس کیپٹل کانسٹنٹ کیپٹل. ان دونوں کو ملا کے وہ جو چیز بناتا ہے وہ ہوتی ہے کموڈیٹی. اس لیے کہ وہ اس کو سرمایہ دار کو اس کموڈیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ذریعہ ہوتی ہے مزید پیسہ پیدا کرنے کے لیے. لہذا ایم سی لیڈس ٹو ایم پرائم اور ایم پرائم جو ہے وہ ایم سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو ایم پرائم کو پروڈیوس کرنا سرمایہ کا مطلب یہی ہے یعنی سرمایہ دار کا مقصد یہی ہے. کموڈیٹی تو محض وہ چیز ہے جس کے اندر سے پیسہ گزر کے اپنے بڑھوتری حاصل کرتا ہے. اس کے برعکس غیر سرمایہ دار جب بازار میں ایک چیز لاتا ہے تو وہ لاتا ہے اس کی وجہ سے دوسری چیز خریدنے کے لیے یعنی وہاں ہے سی ایم سی یعنی میں نے جیسے کہیے کہ گیہوں اگایا اور گیہوں جو تھا وہ میں نے بازار میں بیچا اور جب میں نے بیچا تو اس کے برعکس میں نے آپ سمجھیے کہ کرسی لے لی. تو وہاں مقصد میرا یہ تھا کہ میں ایک کموڈٹی ایک شے کی جگہ دوسری شے لے لوں یہ اس وجہ سے اور میری یہ کوئی خواہش نہیں تھی کہ کرسی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو کسی قدر میں کسی معاملے میں. لہذا ایکومولیشن نہیں ہوتی سرمایہ کے اندر. سرمایہ جو ہے یہ پوری پروسیس ہے. کیا پروسیس ہے ایم سی ایم پرائم یہ جو پوری پروسیس ہے اسے سرمایہ کہتے ہیں سرکٹ آف کیپٹل. یعنی ہم کب کہیں گے کہ زر سرمایہ دارانہ زر ہے. ہم اس وقت کہیں گے کہ سر سرمایہ دارانہ زر ہے جس وقت یہ زر مستقل گردش کر رہا ہے اپنی بڑھوتری کی تلاش میں اور اس کی گردش کا کوئی مقصد نہیں. اس زر کی گردش کا مقصد جو ہے یہ محض یہ ہے کہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے وہ بڑھتی چلی جائے مستقل اور یہ جانچنا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے دو مختلف بازاروں کے کام ہیں جو غیر سرمایہ دارانہ معیشتوں میں کبھی نہیں ہوتے. ایک ہے ملی مارکیٹ اور دوسرا ہے کیپٹل مارکیٹ, اور دونوں کو ملا کے کہتے ہیں فائنینشل مارکیٹ. غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں کبھی نہ ملی مارکیٹ ہوتا ہے نہ کیپٹل مارکیٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ مقصد ہی نہیں ہوتا یہ کہ زر بستا رہے خود اپنے بڑھنے کے لیے. سمجھے نا بھائی؟ لہذا جب تک شے کموڈیٹی رہے گی, یعنی شے کی خود ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کی ضرورت رہے گی یہ کہ اس کے نتیجے میں زیادہ پیداوار ہو, زیادہ سرمایہ کی گردش میں اضافہ ہو, اس وقت تک لا آف ویلیو ہی اپلائی کرے گا. یہی چیز جسے کہیے کہ وہ کرے گی متعین کہ کیسے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے کہ اس سے قدر اضافی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر شے کموڈیٹی نہ رہے تو پھر اس بنیاد کے اوپر سرمایہ نے جسے کہیے کہ تقسیم ذرائع نہیں ہوتا. سوویت یونین میں یہ میری گزارش یہ ہے یہاں کہ یہ سرکٹ آف کیپٹل نہیں بریک ہوا بلکہ شے جو تھی وہ کموڈیٹی ہی رہی. ان معنوں میں کہ اب صرف یہ ہوا کہ انفرادی سرمایہ دار کی جگہ ریاست جو تھی وہ یہ سرمایہ کی بڑھوتری کے عمل کو تنظیم کرتی تھی, اور اس کے نتیجے کے اندر کموڈیٹی بھی کنزیومر یعنی کنزیومر گڈ یعنی جو چیز لوگ خریدتے بیچتے تھے ان کی بھی حیثیت وہی رہی, اس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی وہی رہا. لہذا سرمایہ دارانہ نظام وہ قائم رہا, اس کے نتیجے اس کی جو یعنی ان کے ہاں بھی قدر کا تعین جو تھا وہ وہی ہوتا تھا فائنینشل مارکیٹس کے اندر, منی مارکیٹ اور اس کے اندر, اور لا آف پلاننگ ان معنی میں مجبور تھا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک اس چیز کو قبول کرے کہ وہ جو ہے قدر کے تعین کے یہ جو دو مارکیٹس ہیں فائنینشل اور منی مارکیٹ, اصولاً ان کی جو لاجک ہے اس کے تحت ہو جائے لا آف پلاننگ. اب یہ اس میں بہت سے اشکال ہیں, ظاہر میں نے جو کچھ بیان کیا وہ بہت ہی کیریکیچر قسم کا ہے, ایسا نہیں زیادہ بہت کمپلیکس, لیکن پرابلم وہی ہے کہ چونکہ ہم لوگوں نے اس کی بیسک تھیوری وغیرہ نہیں کی اس لیے زیادہ اس وقت کرنا مشکل ہوگا. اب اس وقت جو کچھ میں نے عرض کیا وہ سمجھ میں آیا, یعنی وہ اس کا پھر سے میں صرف اتنا ہی عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ اچھی طریقے سے جو ہماری بنیادی دلیل ہے, بنیادی دلیل ہماری یہ ہے کہ اشتراکیت سرمایہ دارانے کی تردید نہیں ہے بلکہ اشتراکیت سرمایہ دارانہ مقاصد کے حصول کے لیے ایک دوسری تقسیم اور تنظیم کار ہے. بس صرف اتنی بات ہم بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں.
بس اس میں مختصر سا یہی ہے کہ اسی کی وجہ سے یعنی بڑی سطح پر ان سیلیبلٹی ہو گئی اور اوور پروڈکشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا تھا وہ لوگ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے یا سمجھے کہ وہ ان کے لیے پہلے ہی وہ اسے یوز کر رہے تھے, اور ان کی خواہشات ان چیزوں کی تھیں جو پروڈیوس نہیں ہو رہا تھا. تو ان سیلیبلٹی اور اوور پروڈکشن کا مسئلہ رہا, اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یعنی سٹالن کو تو اس بات کا اندازہ شروع میں ہو گیا تھا جس کا اس نے ذکر بھی کیا, لیکن مارکس نے کبھی بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. اور مارکس کا خیال یہی تھا کہ جب ایک حد تک لوگوں کو اشیاء کی فراہمی ہو جائے گی اور ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی تو پھر ان چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ کم ہونے لگے گی, اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ یعنی ان مٹیریل نیڈ سیلف کی ریئلائزیشن ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں گی اور وہ سطح سے بڑھ کر سوچنے لگیں گے. لیکن ایسا دراصل ہوا نہیں, اور ہوا یہی کہ لوگوں نے جو ہے وہ ان کی نظر اور ان کی خواہشات ان کی ضروریات انہی چیزوں کی طرف رہی کیونکہ جو کہ ویسٹ میں لوگ استعمال کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے جو پلانڈ اکانومی ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کو پلان نہیں کر پائی.
اچھا دیکھیے اس کو پھر سمجھنے کے لیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ شاید اب یہ انہوں نے بات کی ہے اوور پروڈکشن کی. اوور پروڈکشن سے کیا مراد؟ سرمایہ دارانہ معیشت میں اوور پروڈکشن سے مراد یہ ہے کہ اشیاء بازار میں ایسی اشیاء بازار کے اندر آئے جس کی صارف کو یا تو مانگ نہ ہو, مثلا یعنی یہ کہ میں بہت سے قرآن مجید یعنی چھاپ دوں لیکن لوگ تو کفار ہیں وہ قرآن مجید کو نہیں ہے, لہذا قرآن مجید کموڈیٹی نہیں بنے گی ان حالات میں. اگر فرض کیجیے اس کی مانگ ہے اور سب لوگ کر رہے ہیں تو وہ کموڈیٹی بنی ہے اس کے ذریعے میں منافع کما رہا ہوں. منافع کمانے کے لیے قرآن مجید چھاپنے کے لیے قرآن مجید نہیں چھاپ رہا بلکہ میں اس لیے چھاپ رہا ہوں کہ اس کی مانگ ہے تو پھر تو قرآن مجید کموڈیٹی ہے نہیں. لیکن اگر میں قرآن مجید چھاپ رہا ہوں کسی اپنے مقصد کے لیے, مثلا میں چاہ رہا ہوں کہ تقسیم ہونا چاہیے قرآن مجید عام وغیرہ, اس کے نتیجے میں سرمایہ کی بڑھوتری نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ سوویت یونین, یہ تو میں نے ایک مثال دی, سوویت یونین کے اندر یہ تھا کہ آپ جناب اصول تو یہ تھا کہ سب یہ کون طے کرے گا کہ اس وقت کتنی چیزیں پیدا کی جائیں اور کس کو وہ چیزیں ملیں. تو اصول تو یہ تھا کہ یہ مارکیٹ طے نہیں کرے گا بلکہ پلان طے کرے گا. پلان یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کتنی چیزیں پیدا کی جائیں اور کس کو کیا ملے, پلان کا یہ کام. لیکن پلاننگ کے ذریعے جو چیزیں بازار میں لائی گئیں ان کی مانگ نہیں تھی. مثلا آپ دیکھیں کہ دو چیزیں پلان نے یعنی امفسائز کی, ایک تو اس نے کہا تھا کہ ہتھیار, یعنی یہ کہ جو سب سے بیسک صنعت تھی, یعنی مارکس کے تصور میں دو قسم کی اشیاء ہوتی ہیں, ایک اشیاء ہوتی ہیں جسے وہ کہتا ہے ڈپارٹمنٹ ون کی اشیاء, تو وہ ہیں آپ کی دعا سے یہ کہیے کہ وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے مزید ایسی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں کہ جو یعنی خود جن کو ختم کر دیا, صرف کر دیا, کنزیومر گوڈز جو ہو جائیں, جیسے مشینری ہے. مشینری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ون کی گڈ ہے, اس لیے کہ مشینری خود اپنا مقصد نہیں ہے بلکہ مشینری کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کپڑا بنایا جائے اور جیسے کہیے کہ چاولوں کو صاف کیا جائے واٹ ایور, اور یہ جو ہے چاول اور جیسے کہ کپڑا یہ تو کنزیومر گڈ ہے, اس لیے کہ چاول کو اگانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مزید چاول اگائے جائیں بلکہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں کھا لیا جائے نہیں. اور جیسے کہیے کہ لیکن وہ کھاد جو استعمال کی جاتی ہے, وہ سیڈ جو استعمال کی جاتی ہے. لہذا سب سے پہلی چیز تو سوویت یونین کے جو پلانرز تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب اس ملک کو اس ملک میں یعنی بالخصوص مقابلہ کرنے کے لیے جس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس نوعیت کی ہیں کہ جو بنیادی طور کے اوپر پروڈیوسرز گڈ ہیں, کنزیومر گڈ ہیں. اور پروڈیوسرز گڈ جو تھیں تو ان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جو انہوں نے دی تھی تو وہ جو تھی وہ ان بنیادی صنعتوں کو تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ مثلا ہتھیار بنا سکتے یا مشینری بنا سکتے تھے. لیکن سوال یہ تھا کہ یہ جو چیزیں جن کو وہ ایمفسائز نہیں, یہ خریدے گا کون, یہ خریدے گا کون. اب خریدے گا کون کا مطلب یہ ایک تو ریاست خود ہی خریدے گی. اگر ریاست خود ہی خریدے گی تو ریاست جو ہے ان کو ذریعہ ایکیومولیشن نہیں بنا سکتی, اس لیے کہ اس کی تو ضرورت یہی ہے کہ کم سے کم داموں کے اوپر وہ چیزیں مہیا ہوں وغیرہ وغیرہ. لہذا بازار کے اندر جب وہ چیزیں آتی تھیں تو عام صارف جو تھا تو وہ ان میں کوئی یعنی دلچسپی نہیں لیتا تھا, اور عام صارف دلچسپی نہیں لیتا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایکیومولیشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹین ہو جاتا تھا, ایکیومولیشن کا پروسیس جو تھا وہ محدود ہو جاتا تھا. لہذا ان چیزوں کی طرح اچھا دوسری یہ کہ پھر دوسری جنگ عظیم کی بات تو بالخصوص اس میں جنگ لڑنا مور اور لیس چھوڑ دیا, تو یہ جو جتنی بھی چیزیں جیسے کہیے کہ ہتھیار وغیرہ بڑا جائے جی محض اسٹاک پائل ہوتے تھے ان کا کچھ استعمال یہ کے نتیجے میں جس قسم کی فتوحات دوسری جنگ عظیم میں اس سے پہلے وغیرہ کی گئی تھیں تو کچھ نہیں ہوتی, تو مزید ان کا جیسے کہیے کہ آؤٹ پٹ میں کانٹریبیوشن تو کوئی نہیں ہوتا, تو وہ تو اسٹاک پائل ہوتے. اس صورت سے جو مشینری آپ بناتے تھے اگر ان سے آپ کنزیومر گڈز بنانے کے لیے اس مشینری کو استعمال کرتے تو پھر تو آپ کو وہی چیزیں بنانا پڑتی تھیں کہ جو لوگوں کے جس کے لیے لوگوں کی طلب ہو. اور وہ چیزیں اب مثلا یعنی یہ کہ اگر فرض کیجئے آپ کہیں کہ جناب یہاں کوئی خاص ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹوتھ پیسٹ بغیر اس کے بھی یعنی دانت صاف رکھے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یا یہ ایکسٹرا, تو ہمیں ٹوتھ پیسٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم جو ہے وہ مثلا آپ سمجھو کہ مسواک بنائیں گے. تو آپ نے مسواک بنائی, اب مسواک بنا کے آپ بازار میں لائے, کوئی بھی وہ مسواک نہیں خریدتا بلکہ وہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ بلیک مارکیٹ سے کہیں نہ کہیں سے ٹوتھ پیسٹ حاصل ہو تو ہم وہ استعمال کریں یا امپورٹ کر لیں یا کچھ کر لیں وغیرہ. تو یہ مسواک بنتی تو چلی جائے گی, پلان کے اہداف تو اصولاً آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن ان سے کوئی ایکیومولیشن نہیں ہو رہی. لہذا لا آف ویلیو سے کیا مراد ہے, لا آف ویلیو سے یہ مراد ہے کہ اس بنیاد کے اوپر قیمتیں متعین کی جائیں جس کی پروڈکشن کے نتیجے کے اندر سرمایہ کی بڑھوتری عمل میں آ رہی. اس نے لا آف پلاننگ کو شکست دے دی, اور اگر ایکومولیشن ہونا تھی تو پھر ایکومولیشن ہونے کے لیے لازم ہو گیا کہ وہی چیزیں بازار میں آئیں کہ جو لوگ خریدنے کے اوپر تیار ہیں. اگر وہ چیزیں آپ لائے کہ جو آپ کے خیال میں ملک کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ, تو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ محض. اور پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اب روس ایک پسماندہ قسم کا ملک تھا وغیرہ, ذرائع محدود تھی ایکسٹرا, تو وہ کہتے تھے مثلا وہ کہتے تھے کہ ایک ہی قسم اگر فرض کرو ٹوتھ پیسٹ بھی بنایا جائے تو ایک ہی قسم کا ہو. اب امریکہ میں تو 72 قسم کے ہیں. اب لوگ امریکہ جیسے زندگی تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھی, یعنی جیسے کہیے کہ کوالٹی کی چیزیں, وہ تمام چیزیں ہیں جو آ سکیں. اور اتنی زبردست گرفت معاشرے کے اوپر قائم رکھنا کہ لوگوں کی نیڈ بالکل ہی سیٹسفائی نہ ہو, جبکہ آپ کی پوری تعلیم ہی یہی ہے ترقی اور وہ تمام معاملہ, تو پھر اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بلیک مارکیٹ بڑے ہر تقریباً ہر چیز میں بلیک مارکیٹ یعنی بنتے چلے گئے, اور اسٹیٹ کو ریکنسائل کرنا پڑا, اور دھیرے دھیرے یہ قبول کرنا پڑا کہ اصل میں جو تقسیم ہے دولت اور اصل میں جو تقسیم ہے قدر کی بنیاد ہوگی وہ لا آف ویلیو ہی ہوگی, اور لا آف ویلیو کے ماتحت کرنا پڑے گا کسی نہ کسی شکل سے لا آف پلاننگ کو. لہذا یہ وہ ہے. تو اب
جی اس میں پھر پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹیکس فری کیا تھا اس میں وہ بات ہو گئی تھی کہ یعنی ان سب چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے ظاہر چیلنج کے دور میں جو بہت زیادہ یعنی ایک پتل و غارت اور اس ٹائپ کی چیز رہی اور ایک سختی رہی ریاست کی طرف سے, تو اس سے جتنا کچھ یعنی یہ سب کچھ مینٹین ہو سکا لیکن بعد میں ظاہر ہے یہ چیز آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئی خود سوویت یونین کے اندر اور ایسٹرن یورپین ممالک میں, اور پھر جو ہے مارکیٹ ریلیشنز کو دوبارہ جو ہے وہ مارکیٹ کی طرف یعنی ان کا رخ ہوتا چلا گیا. اس میں اس کے بعد ایسا ہے کہ یعنی ایسے معاشروں میں اس یورپین ٹائپ کے مارکیٹ کے تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کا عمل ایک ناہموار عمل ہوتا ہے, جو کمیونسٹ پارٹیاں مشرق یورپ پر اب عرصہ دراز سے برسر اقتدار تھیں انہوں نے ایک لمبے تاریخ عرصے تک ایک ایسے نظام کو پروان چڑھایا تھا جس کی بنیاد اس یقین پر تھی کہ اسکیئرسٹی مستقل نہیں ہے اور آزادی کا حصول پلاننگ اور معاشرتی تعاون یعنی سوشل کوآپریشن کے ذریعے ممکن ہے. جو کمیونسٹ پارٹیاں مشرق یورپ میں انقلاب لائی تھیں اور جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ اور پرولٹیریٹ قائم کی تھی ان کی قیادت ایک آئیڈیلسٹک افراد کے ہاتھ میں تھی, جیسا کہ دوسری جنگ عظیم میں ان کے ہیروئزم وغیرہ سے صاف ظاہر ہے. لیکن اسی آئیڈیالزم نے کسی حد تک بلا شبہ یعنی وہ آئیڈیالزم جو ہے اس موقع پہ بھی جو 1980s کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو وہ سروائیو کر رہا تھا, اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ اور اس کی وجہ سے مارکس کے جو کمیونسٹ ویژن کو ترک کر دینے سے ایک نیچرل ایک حقیقی انکار اور ایک ریجیکشن موجود تھی کچھ نہ کچھ. مزید یہ کہ ان رہنماؤں نے ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے نتیجے میں قائم ہونے والی سیاسی اور معاشی طاقت پر ایک ظاہر منوپلی اور ایک اجارہ داری انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی, اور اس کے جتنے بھی مفادات تو نہیں لیکن یعنی اس کے جو فائدے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے تو آپ کے لیے یعنی اپنے احکامات کو جاری کروانا اس پہ عمل کروانا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سب انہوں نے ایک طویل عرصے سے یہ اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے, لہذا اشتراکیہ کو مکمل طور پر اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک عام رد انقلاب کی ضرورت تھی. یعنی جب تک ایک جنرلی لوگ اس کو وہ نہ کر دیں تو ایسا نہیں تھا کہ آپ جب بھی چاہیں تو مارکیٹ ریلیشنز کو دوبارہ بحال کر دیں, بلکہ یہ ساری اس کی ایک ظاہر تاریخی پس منظر تھا. تو ایک عام اس کی ضرورت تھی یعنی اسکیئرسٹی کو ختم کرنے اور کمیونٹیرین اہداف کے حصول کی اشتراکی جدوجہد کو عام طور پر ترک کر دیا جائے اس چیز کی ضرورت تھی. یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ جو ورکنگ کلاس تھی جو 1989 کے رد انقلاب کو سسٹین کرنے میں جس نے سب سے اہم رول ادا کیا وہ اس حد تک اور اس دور تک جانے کے لیے تیار تھی یا نہیں. کمیونسٹ پارٹی کی طرح مزدور طبقے نے بھی ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے ثمرات سمیٹے تھے, اور مارکیٹ کے بحال ہونے اور اسکیئرسٹی کے خاتمے کی جدوجہد کو ترک کر دینے سے ان طبقاتی مفادات کا قائم رکھنا ممکن نہ تھا. یعنی جس طرح سے ایلیٹ نے فائدہ اٹھایا تھا اسی طرح سے ظاہر ہے ورکنگ کلاس میں بھی بلا شبہ اس نے مطلب بہت فائدہ اٹھایا تھا. تو اب یہ بات وہ نہیں کہی جا سکتی کہ اس دور میں ورکنگ کلاس کو اس چیز کا پہلے سے آئیڈیا تھا کہ بھائی اتنی دور تک جائیں گے کہ اسے بالکل ایبسولوٹلی ختم کر دیں گے یا نہیں. اس رد انقلاب کے دونوں فریق دو مختلف سمتوں میں گئے, یعنی کمیونسٹ حکمرانوں اور مزدور طبقے کے مجموعی یا طبقاتی مفادات اس بات کے متقاضی تھے کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کے تنظیمی ڈھانچے کو برقرار رکھا جائے, لیکن مزدور طبقہ اور اس کے نمائندہ گروہ انتشار کا شکار تھے. لہذا انفرادی کمیونسٹ حکمران اور مزدور کے انفرادی مفادات یعنی انڈیویجول سیلف انٹرسٹ کا تقاضا تھا کہ ذاتی ملکیت کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ مسابقت ہو. اس لحاظ سے موجودہ بحران ایک اخلاقی بحران تھا, مورل کرائسس تھا, اپنی ذاتی شناخت کا بحران. ایک فرد کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوا کہ میں کون ہوں, ایک مزدور ہوں یا ایک کمیونسٹ, ایک بیوروکریٹ ہوں یا ایک شہری, ایک کمیونسٹ ہوں یا ایک حکمران. لہذا مارکیٹ سوسائٹی کی طرف ایک والہانہ تبدیلی ممکن نہ تھی, بلکہ تبدیلی کو ہر قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا ضروری تھا اور بہت سے کمپرومائزز کیے جانے تھے. یعنی مارکیٹ اور پلان میں مطابقت کے لیے مزدوروں کی سیلف مینجمنٹ, اجتماعی ملکیت, کوآپریٹزم وغیرہ کے حوالے سے کمپرومائز کی ایسی کوششیں ماضی کے اور آج کے ریویژنزم کی سنگ میل تھیں. یعنی ماضی میں خروشچف کی گیری کی کوئی پارٹی ہوگی
ڈاکٹر صاحب, وہ خروشچف وہ تھا جو اسٹالن کے بعد حکمران بنا,
اور موجودہ دور میں
گورنمنٹ. یعنی یہ بھی انہوں نے بہت کمپلیکس چیزیں بیان کی ہیں, مطلب وہ یہی ہے کہ اس یہ جو تبدیلی آئی ہے جس کے نتیجے کے اندر ایک معنی میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس طرح کے نظام بحثیت ایک نظام کے مسخر ہو گیا, تسخیر اس کی ہو گئی. تو اس نظام کی جو اندرونی وجوہات ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سرمایہ دارانہ عمل کے اندر جو بنیادی ضرورت یعنی سرمایہ دارانہ نظام پنپتا پھولتا اس وقت ہے کہ جب ہرش و ہوس ہر نفس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی, یہ ہے سرمایہ دار. جب جتنا زیادہ انسان حریص اور جیسے کہیں کہ حاسد ہوگا اتنا زیادہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ فطری ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ ہرش و حسد جو ہے وہ فطرت کی یعنی نفی یعنی ان معنوں میں کہ یعنی نیگیٹو سائڈ جو ہماری نیچر کی ہے وہ یہی ہے. تو ایک معنی میں اس طرح کی تنظیم اس کی ہرش و حسد کے فروغ کی تحدید کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کاشف بھائی کو یہ کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی ذاتی ہرس و حسد فروغ پائے, بلکہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس پورے مجموعے کی یعنی ہرس و حسد جو ہے وہ فروغ پائے, اور اس کے لیے اپنی ذاتی ہرس و حسد کی قربانی دینے کی یعنی ان کے اندر ادعا پیدا کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ جو اجتماعی یعنی تصور وہ رکھتی ہے یہ ایک یعنی غیر حقیقی تصور ہے, اصل میں تو ہے نہیں کوئی ایسی کوئی اجتماعیت موجود نہیں ہے کہ جو کاشف بھائی کے علاوہ بھی کانشس ہو, مطلب یعنی کہ جو جیسے کہ یہ کہ دیکھتی ہو, سنتی ہو, کھاتی ہو, پیتی ہو, احساس اس کا ہو, ایسی کوئی دوسری اجتماعیت ہے ہی نہیں, صرف کاشف بھائی ہیں اور اللہ ہے ظاہر ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. لہٰذا یہ جب کاشف بھائی سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ تو جیسے کہ یہ کہ کسی دوسری بڑی اس کے لیے اپنی ذاتی, تو ایک غیر فطری بات آپ کہتے ہیں. جو فطری بات ہے وہ یہی ہے کہ جب کاشف بھائی اپنی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی اپنے جیسے کہ یہ کہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے حقیقی جو ان کے اغراض ہیں اس کے لیے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر وہ تمام بھی حاصل ہوتے ہیں کہ جو یعنی یہ کہ جس سوسائٹی کا یا جس معاشرے کا یہ ایک حصہ ہے اس کی فلاح کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے.
ایک معنی میں نیو کلاسیکل جو فکر ہے وہ اس کو اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے, صرف وہ اس بات کو الٹ دیتی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ جب کاشف بھائی اپنی حرص و حسد کی تسکین کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پورے معاشرے کی حرص و حسد بحثیت مجموعی میکسیمائز ہو جاتی ہے خود بخود, اور آپ کو کسی انتظام کی ضرورت نہیں. اسی بات کو ہم دوسری طریقے سے نہیں یوں بیان کرتے ہیں کہ جب کاشف بھائی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی تابع اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہو جائے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ معاشرتی عوامل یعنی ہو جاتے ہیں, خود بخود نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں, جس کے اندر پورا معاشرہ جو ہے وہ روحانیت سے مکلف ہو جائے اور ریاست جو ہے اسلامی ہو جائے اور ایٹسٹرا. اس بات کو روزی, لیکن اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے, سرمایہ دارانہ اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ کاشف بھائی کو کانشیسلی اس چیز کی وجہ, قوم پرستی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کو کانشیسلی اپنے ذاتی مفادات کو تابع کر دینا چاہیے کسی گروہی مفاد کے لیے, ان کو اپنی حفظ و حدوس کی تسکین کی کوشش کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ کسی گروہ کی حرص و حسد کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو سکے. لیکن ایسی کوئی گروہی اجتماعیت ہے نہیں. تو ایک عرصے تک تو کاشف بھائی مثلا یہ نہیں کہ اگر فرض کیجئے کوئی ایسے حالات تنظر, اب ان کے ہاں بنیادی دو مسائل ہیں یعنی جس کی وجہ سے آپ یہ سوال پیدا ہوا, سر کاشف بھائی نے جو کچھ فرمایا اس حصے میں یہی فرمایا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں قیادت تھی وہ آئیڈیالسٹ ہے, وہ مارکس پہ ہی ہو اور یعنی معاشرے کے اندر یا اندر ان کی مقبولیت عام تھی, یعنی ظاہر ہے کہ مقبولیت سے مراد اگر یہ نہ بھی ہو کہ لوگ انہیں اپنے آئیڈیل کے طور پر قبول کرتے تھے تو یہ تو بالکل تھی کہ ان کی حکومت برداشت کرنے کے لیے لوگ تیار تھے, اور بحیثیت مجموعی سوویت یونین کا جو معاشرہ تھا وہ ان کا متی تھا, کمیونسٹوں کا متی معاشرہ تھا, کسی کس وجہ سے تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن تھا متی, بالکل جس طریقے سے ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری جو اقتداری نظام تھا برطانیہ کا متی تھا 1947 سے پہلے, کس وجہ سے تھا کس لیے وہ ایک دوسری بات, تھا تو متی. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ان کی بنیاد کیا تھی, وہ لوگ کہ جو واقعی اپنی ذاتی حرص و حسد کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار تھے اس کے لیے وہ ان کی کیا محرکات تھے کہ جو ان کو کرتا تھا, تو دو محرکات, ایک محرک یہ تھا کہ جو ریفرنس پوائنٹ تھا جس سے وہ دیکھتے تھے کہ اب ہماری حرص و حسد اس نظام اقتدار میں اور اس نظام معاشرت میں پوری ہو رہی ہے اس کا کیا تقابل ہے ہمارے ماضی سے, تو جب وہ ماضی میں دیکھتے اس میں بہت بڑا فرق نظر آتا تھا, بعض ماضی میں تو حالات نہایت ہی خراب تھے, وہ جیسے کہیے کہ مزدوروں کے پاس یعنی روٹی بھی کھانے کو نہیں تھی اور عام آدمی جو تھا اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی, جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ ماضی تھا, اس کے مقابلے میں تو اب اس تحدید حرص و حوث کے نتیجے میں انفرادی حرص و حوث کہیں زیادہ پوری ہو رہی تھی بنسبت پہلے جس نظام سے وہ تقابل کرتے تھے, نمبر ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہ نظام تبدیل کر لیا تو وہی امریکہ آ کے دوبارہ یہ نظام پرانا والا لے آئے گا, لہذا ایک جسے کہیے کہ نفرت تھی امریکہ سے اور یورپ سے کہ جس نے حملہ کیا تھا سوویت یونین کے اندر 1917 سے لے کے 1923 تک, جو ہر وقت تیار تھا اس چیز کے اوپر کہ وہاں لبرل سرمایہ دارانہ قوم پرست سرمایہ دارانہ نظام کے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر یہ طریقہ ہم نے نہیں کیا تو دشمن آ جائے گا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں, نمبر ایک جو چیز ختم ہوئی یہ ختم ہوئی کہ پرانے لوگ مر گئے, انہیں کس کو کیا یاد کیا 1917 سے پہلے کیا حالات تھے, ارے 1900 خود کمیونسٹ پارٹی کے اندر, کمیونسٹ پارٹی کے اندر زیادہ تر کمیونسٹ جنہوں نے انقلاب برپا کیا وہ تو سول وار ہی میں مر گئے, یعنی بہت بڑی یعنی جو لوگ مرے ہیں سول وار میں 80% لوگ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے, اور اس وجہ سے دوسری جنگ عظیم میں بھی جو بہت زیادہ جو پرانے انقلابی تھے بابا کشت پرانے یہ اٹھتے جاتے ہیں, کوئی تھا ہی رہی نہیں گیا کوئی جس کو پرانا دور یاد ہو باپ دادا کے قسط سے, لہٰذا کمپیرزن کا وہ ریفرنس پوائنٹ تو رہا ہی نہیں کہ جو 1917 کے دور کو یاد رکھنے ہو, بلکہ اب تو کمپیرزن کا پوائنٹ یورپ اور امریکہ تھا, دیکھو ہمیں کیا ملتا ہے امریکہ کو کیا ملتا ہے, ان کے پاس ہر ایک گھر میں 6 گاڑیاں ہوتی ہیں, ہمیں تو بڑی مشکل سے ایک وہ اسکوڈا گاڑی وہ بھی جسے کہو گے کیو میں لگو اور 6 سال کے بعد وہ ملتی ہے اور نہایت ناقص ہوتی ہے, پلانر کو کیا پتا کہ یعنی ہمیں کار کے اندر کیا چاہیے, وہ تو ایسی کار بناتا ہے کہ جو کسی کام کی نہیں ہوتی, اس کے اندر نہ ایئر کنڈیشنر ہے, اس کے اندر جسے کہو کہ باجا بھی نہیں بچتا, وہ چلتی بھی ہے تو بہت ایسا تھا یو نو, دوسری ایک وجہ تو یہ کہ وہ کمپیریزن کا پوائنٹ بدل گیا, کمپیریزن کا پوائنٹ بدل گیا. دوسری وجہ یہ کہ امریکہ سے تو اب کوئی لڑائی نہیں, امریکہ سے تو اب کیا, امریکہ کے ساتھ تو آپ نے یالٹا میں ایگریمنٹ کر لیا, دنیا کو تقسیم کر لیا, اور جو کوئی بھی لڑائی وہ آپ اپنے دوسروں سے لڑاتے ہیں, یعنی موزمبیق والے آپ کے لیے مرے ہیں, اور جیسے کہیے کہ ویتنام والے آپ کے لیے مرے ہیں, اور چینی آپ کے لیے مرے ہیں, اور یہ وہ روسی فوج کہیں گی, روسی فوج نے تو 1945 کے بعد سے اور افغانستان سے پہلے کہیں بھی پیش رفت نہیں کی, ختم ہو گئے. تو امریکہ سے کیا نفرت, کس چیز سے امریکہ سے نفرت, نہ کوئی امریکہ سے خطرہ ہے, ہمارے پاس بھی نیوکلیئر بم ہے, ہم نے ان سے پہلے اسپوٹنک بھیجا, ہمارا کیا بھیجا سکتا ہے امریکہ, کچھ نہیں. تو یہ تو دھوکہ ہے کہنا کہ امریکہ جو ہے یہ ہمیں کوئی نقصان, امریکہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ تو ہمارا یعنی جسے کہیے کہ پیسفل کو ایگزسٹینس, جو پوری جو نظریہ تھا وہ پیسفل کو ایگزسٹینس کا تھا, کہ یعنی ٹھیک ہے ہمارا نظام تم سے مختلف ہے, تم اس طرف ہم اس طرف وغیرہ. لہذا یہ دونوں بنیادیں جس کی بنیاد کے اوپر کمیونسٹ آئیڈیالزم فروغ پاتی تھی, اور لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے ذاتی حرص و حسد کو اجتماعی حرص و حسد کے لیے قربان کر دیں گے, یہ ختم ہو گئی. اور اس کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے اندر یہی سوال, یہ کہ میں کمیونسٹ ہوں, یہ کیا مطلب ہے اس کمیونزم کا, میرا تو بیٹا ہے اس کو بہتر جگہ پہ داخلہ نہیں ملتا وغیرہ, تو اور جیسے کہیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب میں کمیونسٹ پارٹی میں ہوں تو مجھے یہ جیسے کہیے کہ یہ ڈاچا تو ملنا ہی چاہیے, اس لیے کہ ایٹسٹرا میرے اس اقتدار میں رہنے سے کیا فائدہ اگر اس کے نتیجے کے اندر مجھے بڑے بڑے بنگلے وغیرہ نہ ملیں ایٹسٹرا. اور دوسری چیز کہ ظاہر ہے زندگی حیات بعد از موت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی کمیونسٹ ہر کمیونسٹ جب مر گیا تو اس کی کمیونزم ختم ہو گئی, آئی مین دیر از نو مور کمیونزم, ایک مرتبہ مر گیا تو کیسے کمیونزم, پھر تو ختم, پھر تو وہ ایک لاچا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں. لہٰذا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس آئیڈیالزم کے اوپر جو ہے وہ مستقیم رہتا, لہٰذا وہ ہر جگہ سے ختم ہو گئی. اور جن لوگوں کو زیادہ کرپشن کا موقع ملا وہ وہی تھے کہ جو زیادہ کمیونسٹ تھے, یعنی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر, اس لیے کہ انہیں کے ہاتھ میں تو سب اقتدار تھا, تو جب ان کی آئیڈیالزم ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد تو انہوں نے بڑی لوٹ مار مچائی, ہر قسم کی جیسے کہ فائدہ جو کمیونسٹ پارٹی کے, یہ سب سے زیادہ قربانی دینے والے لوگ اور سب سے زیادہ مخلص لوگ جو تھے وہی سب سے زیادہ کرپٹ ہو گئے, اس لیے کہ انہیں کے سامنے بات بات ہوتی ہے کہ تو سب معاملہ ایسا ہی چلتا ہے, اس میں کچھ نہیں ہوا.
اب یہ ریویژنزم پہ یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ اس بات کا امکان کہ اس ریویژنزم کا کوئی مستقبل ہوگا, اس وجہ سے اس کا امکان بالکل نظر آتا تھا کہ ان کوششوں کو ان طاقتوں کی مکمل حمایت حاصل تھی جو اشتراکی معاشرے کو سب سے اچھی طرح جانتے تھے, یعنی سوویت روس اور مشرقی یورپ کی خفیہ پولیس, گورباچوف کے جی بی کے کو کے ذریعے اقتدار میں آیا, اور کے جی بی کے جو طاقتور لوگ تھے ایلی شیورناٹزے اور ایک اور نام ہے, اسے اقتدار میں لے کر آئے اور اب وہ اس کے ساتھ جو ہے طاقت کو شیئر کر رہے تھے. سوویت یونین, ہنگری, چیکوسلواکیا اور پولینڈ کے خفیہ سروس مین تمام سیاسی لوگوں سے بالاتر تھے, انہیں معلوم تھا کہ بڑھتی ہوئی خواہشات کے انقلاب کو اب یہاں پہ رہنا ہے, اب یعنی اس کو ختم کرنا, اس کو روکنا ممکن نہیں ہے, اور ڈکٹیٹرشپ آف پرولتیریت کی معاشرتی تنظیم کو اس تبدیلی کے ساتھ اب جو ہے وہ پیچ اپ کرنا ہوگا اور اسے انٹرٹین کرنا ہوگا. اطلاعات کے نظام پر ان کے تسلط اور ان کی معاشرے کی بیوروکریسی کو پھلانگ کر گزر جانے کی جو صلاحیت تھی, یعنی اس میں سے بریک تھرو کر دینا یا اس کو اوور کم کر دینا, اس نے انہیں معاشرتی تنظیموں کو سمجھنے اور انہیں اپنے مطابق چلانے کی طاقت فراہم کر دی تھی. مزید یہ کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے دور سے قانون قائم رکھنا ان کا کام تھا, یعنی وہ مسلسل ان کا سالہ سال سے جو مصروفیت یا ذمہ داری تھی وہ تھی یہ کہ قانون کو کیسے قائم رکھا جائے, لہذا ان کے لیے ان چیزوں کو اب امپلیمنٹ کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوا. اور اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ مزدوروں یعنی لیبر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا تھا کہ اب انہیں کیسے اس کے مطابق کیا جائے. جیسے کہ پہلے دیکھا جا چکا ہے کہ مشرقی یورپ کے مالک کی ورکنگ کلاس بہت طاقتور تھی, تیز رفتار صنعت کاری نے اسے تعداد کے لحاظ سے بہت بڑھا دیا تھا, مزید یہ کہ ہیوی انڈسٹری جو تھی بھاری صنعت پر خصوصی توجہ اور زور دینے کی وجہ سے جو بڑے صنعتی ادارے تھے وہاں پرولتاری کی بھاری اکثریت جو ہے وہ مجتمع ہو گئی تھی. اس اکثریت کی وجہ سے ان جگہوں پر مزدوروں کا مزدوروں پر کنٹرول کے لیے پروڈکٹیوٹی بارگین یعنی پولینڈ اور ہنگری میں اور ورکر بریگیڈ یعنی روس اور بلغاریا میں متعارف کرایا جانا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو پایا. اس کے بجائے وہاں عام طور پر مزدور اور مینیجر کے تعلقات کی کمرشلائزیشن ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں اگر ہنرمند کارکنوں انٹیلیجنشیا اور مقتدر اشرافیہ کے طاقتور گروہ کے درمیان اتحاد قائم کرنا ہو تو لا آف ویلیو یعنی مارکیٹ اگینسٹ پلان کے دائرے عمل کو بڑھانا ہوگا, خوراک اور دوسری اشیاء صرف پیسے سبسڈی کو ہٹانا ہوگا اور ورکر کو زیادہ اجرت کے لیے مسابقت کرنے پر ابھارنا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ظاہر ہے بے روزگاری افراد زر اور فیکٹری پر مینیجر کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر ہوگا. لہذا مارکیٹ کا دائرہ جو ہے اس کا بڑھنا اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھیں, ایک مارکیٹ کا دائرہ بڑھنا ورکنگ کلاس کی انمپلائمنٹ کا ذریعہ.
ہاں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے کمیونسٹ پارٹی کی یا یہ کمیونسٹ سرمایہ داران انقلاب کی جو بنیادی ایک معنی میں کوشش ہے وہ یہ ہے کہ مزدوروں کو اس چیز کے اوپر راضی کیا جائے کہ وہ ایک طبقہ ہیں. اس طریقے سے قوم میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نسل کو اس طریقے سے یہ کیا جائے کہ تم ایک قوم ہو, ایک نسل کی بنیاد کے اوپر تمہیں اقتداری نظام میں کوئی خاص حیثیت حاصل ہے. اس طریقے سے اس طرح کی سرمایہ داری کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ یہی کہ تم ایک اس طرح کی جیسے کہو کہ وہ مزدور جو ہیں طبقہ ہیں. اب دیکھیے یہ سوال سمجھنے کی بہت ضروری, سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ مزدور کیا ہے. اب سرمایہ داران نظام سے پہلے اجرت پر کام کرنے والے عموماً بہت کم ہوتے ہیں اور عموماً آدمی اپنا ہی یعنی کاروبار کرتا ہے, یعنی عموماً یعنی اور یہ بات ظاہر ہے سب غیر سرمایہ دارانہ معاشروں کے لیے ضروری ہے, اور ایک معنی میں ذاتی ملکیت کے عام ہونے کے لیے ضروری دی گئی ہے کہ ہر آدمی بنیادی طور پہ اپنا کام کرے. اب کچھ استثناء تھوڑی بہت وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عموماً جو ذرائع وہ اپنے ہو. تو ان معنوں میں مزدور سرمایہ دارانہ نظام کی بالکل ابتدا ہے, یعنی اور مارکس خوب اچھی طرح جانتا تھا, وہ کہتا تھا لیبر از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف کیپیٹل. یہ سرمایہ داری کہاں سے آئی, یہ تو مزدوروں سے آئی. ہوا یہ کہ اب سرمایہ داری دو قسم سے یعنی سرمایہ دارانہ نظام جیسے ہم جانتے ہیں اس کی, ایک تو امریکہ میں, تو امریکہ میں تو یہ ہوا کہ ظاہر ہے انہوں نے 80 ملین ریزیڈینٹ قتل کیے اور ایک پورے بر صغیر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد وہاں سرمایہ دارانہ ملکیت بنانے کی جیسے باقی دوسری یعنی جگہوں کے اوپر یورپ کے اندر جو انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا وہ ایسے ہی کیا کہ جو بھی کامن لینڈ اور کامن ریسورسز تھے ان کو انکلوجرز کے اندر یعنی تقسیم کر کے, اور جیسے کہیے کہ شہروں کو اس طریقے سے منظم کر کے کہ اس کے نتیجے کے اندر چند لوگوں کے ہاتھ میں ذرائع پیداوار آ جائیں, سرمایہ دارانہ نظام بنایا. اس کے نتیجے میں ہوا یہ چاہے وہ یعنی امریکہ کے اندر ہو یا چاہے وہ ہو کہ جو بہت بڑی اکثریت تھی عوام الناس کی ان کے پاس ذرائع پیداوار نہیں رہے, وہ اپنے معاش خود پیدا کرنے کی یعنی مکلف نہیں رہے. وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ خود جس طریقے سے پہلے وہ اپنی کاشت کے ذریعے یا اپنے کاروبار کے یعنی خرید و فروخت کے ذریعے اپنے معاش پیدا کر سکتے, انہیں کسی نہ کسی کے لیے کام کرنا ہوتا تھا, وہ کسی نہ کسی کے ملازم. تو یہ چیز امریکہ اور یورپ کے اندر 19ویں صدی کے اندر مکمل ہو گئی کہ معاش جو تھی وہ سیلف امپلائڈ سے بدل کے سرمایہ دارانہ کارکن ہو گئے. اب اس کے نتیجے کے اندر مزدور میں اور سرمایہ دار میں کوئی اقداری فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سرمایہ دار کے اقدار کوئی دوسرے ہوتے ہیں اور مزدور کے اقدار کوئی دوسرے ہوتے ہیں. اخلاقی اور اقداری سطح کے اوپر سرمایہ دار اور مزدور بالکل ایک ہی سطح پہ ہیں. وہ دونوں کیا چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو تمتع فی الارض ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو, یہی وہ دونوں چاہتے ہیں. مزدور بھی یہی چاہتا ہے جب وہ بحیثیت مزدور کے جسے کہ یہ کہ فعال ہوتا ہے اور سرمایہ دار بھی یہی چاہتا ہے. لہذا اقداری طور کے اوپر مزدور اور سرمایہ دار میں کوئی فرق نہیں ہے. سرمایہ کے دونوں اعلی کار ہیں, دونوں حرص و حسد کی فروغ کے لیے ہی جد و جہد کرتے ہیں اور کسی چیز کے لیے جد و جہد نہیں کرتے. اور یہ جو حقوق مزدور مانگتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ حقوق ہی ہیں اور کوئی دوسرا حق وہ نہیں مانگتے. وہ لہذا بالکل جس طریقے سے سرمایہ دار سرمایہ کا ایک اعلی کار ہے, ویسے ہی مزدور بھی سرمایہ کا ایک اعلی کار, دوسری کوئی چیز. اب مزدور اور سرمایہ دار میں اختلاف کیا ہے؟ مزدور اور سرمایہ دار میں اختلاف یہ ہے کہ مزدور یہ کہتا ہے کہ یہ جو سرمایہ میں بڑھوتری آ رہی ہے اس کی تقسیم کے اندر میرے مفادات کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہ اس سے کچھ اس کو اختلاف نہیں کہ سرمایہ کے اندر یعنی اضافہ ہونا ہی معاشرتی عمل کا مقصد ہے, وہ یہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, اسی وجہ سے وہ مزدور ہے. لیکن وہ کہتا ہے اس میں میرا حصہ کہاں گیا اور میں کیوں نہیں یہ طے کروں کہ کتنا وہ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ یعنی مجھے ملے اور کتنا اس کو ملے اور کتنا ملک کے لیے الگ کیا جائے وغیرہ, مجھے بھی اس کے اندر ایک حصہ دو اس اقتداری نظام میں اور تقسیم دولت کے تنظیم میں مجھے بھی حصہ دو. اچھا اب مسئلہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے کہ جس طریقے سے سرمایہ کی اجتماعیت مارکیٹ خود بخود کر دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے کاروبار سب تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار سب ناکام ہوتے جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ تسلط حاصل کر لیتی ہیں اور شیئر مارکیٹ آ جاتا ہے اور منی مارکیٹ آ جاتا ہے, منی مارکیٹ بینک ہیں اور چند بینک جو ہیں وہ سب بینکوں کے اوپر یعنی تسلط حاصل کر لیتے ہیں, شیئرز کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں چند ملٹی نیشنل کارپوریشن ہر جگہ ڈومینیٹ کرنے لگے. جس طریقے سے سرمایہ کا ارتکاز ہوتا ہے, محنت کا ارتکاز اس طریقے سے فطرتاً نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ سب, بلکہ یہ جو محنت کا ارتکاز ہے یہ ہوتا ہے ٹریڈ یونین موومنٹ کے ذریعے, یعنی مزدوروں کو کانشیسلی جماعتیں بنانا پڑتی ہیں جنہیں وہ ٹریڈ یونینز کہتے ہیں. اچھا ٹریڈ یونین جو ہیں وہ تو صرف یعنی سب کمیونسٹ چیز مانتے ہیں, کوئی کمیونسٹ کو مانتے ہیں کہ ٹریڈ یونین کی جو کانشیسنیس ہوتی ہے وہ سرمایہ دارانہ کانشیسنیس, یعنی سرمایہ دارانہ کانشیسنیس ہی ہوتی ہے. ٹریڈ یونین ٹپیکلی کس چیز کے لیے اسٹرگل کرتی ہے؟ زیادہ اجرت کے لیے اور کنڈیشنز آف ورک کو بہتر بنانے کی, اسی لیے وہ کرتی ہے. نہیں لہذا ٹریڈ یونین کانشیسنیس کے نتیجے میں مزدوروں کو اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ وہ سرمایہ کی بڑھوتری کے تقسیم کار میں تقسیم کار میں بحیثیت فیصلہ کرنے والے عوامل کے شریک ہوں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ سرمایہ دارانہ ٹریڈ یونین موومنٹ کی لیڈرشپ سرمایہ دارانہ حقوق کے فروغ کے لیے مزدوروں کے اندر کام کرے گی یعنی مزدوروں کے طبقے میں, اتنی زیادہ وہ مزدوروں کی اجتماعیت کو منتشر کر دے گی. اس لیے کہ سرمایہ کا حق کیا ہے؟ سرمایہ کا حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ذات, سرمایہ دارانہ نظام کے حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق یہ ہیں کہ ہر انسان اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ سرمایہ کی فروغ کے لیے اپنا تن من دھن لگا دے اور جتنا زیادہ سرمایہ کی فروغ میں ممد و معاون ہو اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے, یہی تو سرمایہ دارانہ حق ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اگر مزدوروں کو اسی بات کے لیے آپ تیار کرے تو مطلب یہی ہے کہ مزدوروں کے اندر مسابقت ہو جائے. اور جس طریقے سے پورا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے ہر آدمی اپنے لیے ہی کہا ویسے ہی مزدور بھی ہو جائیں, لہٰذا جتنا کامیاب ٹریڈ یونین موومنٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ لیبر کلاس جو ہے وہ امارپس ہو جائے گی اور وہ جو ہے وہ اس کی جو اجتماعیت تھی وہ ختم ہوتی چلی جائے. لہذا سرمایہ کی تقسیم کار کے نتیجے کے اندر ذاتی ملکیت تو ختم ہو جاتی لیکن یہ طبقات بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ہر شخص مزدور ہے. آپ کے خیال میں وہ آدمی کی جو اس وقت رولز رائس چلا رہا ہے اس میں اور جو ایک آدمی رولز رائس کے اندر ایک پرزہ بنا اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کام کروں کہ جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ کی بڑھوتری کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی جائے. چاہے وہ میرے پرٹیکولر سرمایہ کی ہو, لیکن وہ تو سرمایہ کی مینیجر جو ہے وہ کوئی اونر تھوڑی ہے. اونرشپ تو ایک بالکل فکشن ہو کر رہ جاتی ہے. یعنی یہ کیا, یہ ان کے پاس رولز رائس کے 50 شیئرز ہیں, یہ ان کے پاس 50 شیئر بھی کیا کر سکتے ہیں ان 50 شیئر کا, سوائے اس کے کہ وہ بیچ دیں تو اس کے نتیجے کے اندر جو کیپٹل گین ہوگا وہ ان کو مل جائے گا اور ڈویڈنڈ مل جائے گا. باقی یہ فیصلہ کرنا کہ رولز رائس کی کمپنی کو کیا پروڈیوس کرنا چاہیے اور کتنا پروڈیوس کرنا چاہیے, یہ تو کوئی بھی طے نہیں کرے گا سوائے لا آف ویلیو کے. اس کو وہ پروڈیوس کرنا چاہیے جس سے اس کی پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو. لہذا حکومت تو سرمایہ کی ہے, کوئی کسی اور کی حکومت نہیں ہے. حکومت تمام لوگ چاہے وہ کچھ بھی کام کرتے ہوں وہ تو سرمایہ کے ملازم ہیں سب کے سب, بغیر کسی وہ بھی کہ جو کچھ نہیں کر رہا اور صرف ڈویڈنڈ کھا رہا ہے, اس کا بھی انحصار اسی کے اوپر ہے کہ جو اس کا پیسہ ہے وہ ایسا لگایا جائے کہ بڑھوتری سرمایہ تیز سے تیز پر ہوتی ہے. لہذا سرمایہ دارانہ نظام فی الواقع کلاس لیس ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی کلاس نہیں ہوتی, کوئی نہ مزدور یعنی کوئی یہ جو پرولیٹیریٹ اور بورژوا یہ سب ختم ہو جاتا ہے. سب کے سب سرمایہ کے خادم ہو جاتے ہیں, سب کے سب اکیلے ہو جاتے ہیں اپنی ذاتی حرص و حوث کے فروغ کے لیے. زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی اطاعت کے اوپر کمر بستا, یہ ہے سرمایہ دارانہ انڈیویجولیٹی. اس کے اندر کسی بھی تحقیق, جو مارکس کا خواب تھا کہ ڈیفرینشیشن سب ختم ہو جائے گی, وہ کہاں, وہ تو سرمایہ دارانہ نظام میں ڈیفرینشیشن ختم ہو گئی. کوئی بھی یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ مغل ہو سید ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ کام کر رہے ہو. سوال تو صرف یہ ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کے اندر آپ کتنا حصہ ڈال رہے ہو اسی حساب. لہذا اگر آپ سب سے زیادہ اسے کہیے کہ شفاف اور سب سے زیادہ حریص اور سب سے بڑے حاسد ہو تو آپ کسی چمار کے ہاں بھی پیدا ہو آپ کو بادشاہ بنا دے گا. وہ بالکل ایسا ہی اب جمی کارٹر کا معاملہ ہے, ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو سرمایہ کے اندر ارتکاز قوت کے باوجود سوشل موبیلٹی میکسیمم ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ حرص و حسد کو زبردست فروغ دے سکیں تو سرمایہ دارانہ ڈیولپ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر آپ آنند فانند بس رفتاری کے ساتھ ترقی کریں گے, اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ سرمایہ دارانہ نظام کو زیادہ سے زیادہ یعنی فائدہ پہنچا سکتے. لہٰذا یہ مارکس کے جتنے خواب ہیں یہ تو اصل میں سرمایہ دارانہ نظام میں نکلتے ہیں, پورے ہوتے ہیں, کوئی دوسری تنظیم کی ضرورت نہیں مارکیٹ ہی کے اندر. اور یہ اسی چیز کی سیکرٹ سروس جو تھی وہ جس نے غلبہ حاصل, جب کمیونسٹوں کی آئیڈیالزم وغیرہ بیکار ثابت ہوئی وغیرہ اور نہیں, تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار گیا جو اس نظام کو حقیقتاً پہچانتے تھے کہ یہ کیا ہے. وہی سیکرٹ سروس کے لوگ جن کا انہوں نے تمام تذکرہ کیا. لہذا انہوں نے دیکھا کہ نہیں, حقیقتاً تو اب اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا. ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ میں بھی ایک اسٹراری کیفیت کے اندر وہ پلاننگ وغیرہ چل گئی, اور پلاننگ نہیں چل سکتی, اس کا موقع نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سرمایہ دارانہ تنظیم معاشرت اور سرمایہ دارانہ تنظیم اقتدار اس سطح پہ پہنچ گئی ہے جہاں سرمایہ دارانہ انفرادیت غالب آ گئی ہے, اور اب یہ اجتماعیتیں ختم ہو گئی. اب مزدور اجتماعیت کوئی چیز نہیں ہے, ہر مزدور جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ جسے کہیے کہ استفادہ چاہتا ہے, اور وہ اس کے لیے اس کی یہ ذاتی حرص و حوث کی تسکین جو ہے کسی بھی طبقاتی حرص و حوث کی تقسیم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وہ طبقات کے وجود کا ان معنوں میں منکر ہے کہ طبقات کی جو مفادات ہیں وہ کسی معنی میں اس کی انفرادی مفادات کی کو جسے کہیے کہ سبارڈینیٹ کرتے ہیں.
تجزیے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یورپ کے اشتراکی معاشروں میں اشتراکی فکر کی ناکامی کا عمومی احساس پیدا ہو گیا تھا. یہ ناکامی خواہشات یا ضروریات کے اس تیزی سے ابھرنے کی وجہ سے ہوئی جس کا اندازہ اشتراکی حکومتوں کے قیام کے وقت نہیں تھا. خواہشات کے اس سیلاب نے ایک انتہائی متاثر کن معاشی ترقی کے ریکارڈ کو ایسا کر کے پیش کیا یا ایسا کر دکھایا جیسے وہ ایک ناکام تجربہ تھا. جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ بہت ہی زبردست ترقی ہوئی تھی جو فگرز وغیرہ کی بات کی تھی, اور چند سالوں میں اوور آل گروتھ ریٹ پروڈکشن ریٹ بہت بڑھ گیا تھا, لیکن اب اس خواہشات کے سیلاب کے بعد وہ ایسا لگ رہا تھا اور ایسا اسے پیش کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ایک فیلئر ہے. مختصر اشرافیہ اور اہم مخالف گروہ دو مختلف سمتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طرف مارکیٹ کے دائرے میں وسعت مسابقت کی گنجائش پیدا کرتی تھی ریاست. اصل میں اب یہ جو ٹینس ہے ڈاکٹر اس کا تھوڑا مسئلہ ہے کہ ظاہر یہ آپ نے جب لکھا اس وقت یہ پروسیس چل رہا تھا, کبھی ہے کبھی گا.
سر ایک سوال یہ تھا کہ ہم نے بتایا اوور پروڈکشن ہو گئی اور جو جو چیز بنتی تھی وہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اس کے فیلئر میں بہت بڑا کہ وہ لوگوں کی جو نیڈس تھی وہ اس کو پوری نہ کر سکی. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ پلاننگ یعنی لوگوں کی جو نیڈس تھی یا لوگ جو چاہتے تھے وہ چیز بنتی نہیں تھی, کچھ اور چیزیں بن رہی تھی, کچھ اور چیزیں پروڈیوس ہو رہی تھی. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پلاننگ کے ذریعے آپ وہ چیزیں پروڈیوس کریں جو لوگوں کی مانگ ہے, یعنی ایسی گاڑیاں بنائیں. ظاہر پروڈکشن تو اس کے نتیجے میں پلاننگ کے ذریعے بہت تیزی سے یعنی ممکن تھا, تو اس کے نتیجے میں اگر لوگوں کی جو خواہشات تھی وہ بھی پوری ہوتی تو مے بی یہ چیز کیا اس سسٹم کے تحت
خواہشات اگر پوری کرنے کی بولی تو وہ یعنی مطلب اس کا جو جدید ہے کہ وہ یہی ہے کہ لا آف ویلیو کو اپلائی کر دیا جائے, لا آف پلاننگ ختم ہو جائے. جو چیز سوویت یونین میں یہ طے کرتی تھی کہ کیا ضرورت ہے اور کس چیز کو پیدا کرنا چاہیے, وہ ملک کی وہ کہتے تھے کہ ضرورت اس چیز کی ہے ہم زیادہ سے زیادہ مشینری مثلا بنائیں ایسی کہ جو جس کے نتیجے کے آنے ہمیں سرمایہ دارانہ لبرل دنیا سے مشینری امپورٹ کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے. اگر فرض کیجئے وہ اس چیز کو بھول جائیں اور وہ جو جیسے کہیے کہ ملک کی معیشت کی جو ضرورتیں ہیں ان کو تابع کر دیں عوام کی خواہشات کے تحت, تو ایکیومولیشن تو جیسے ادریس بھائی فرماتے ہیں بالکل ہوگی لیکن لا آف ویلیو نافذ ہو جائے گا. اور پلاننگ کا پھر کیا سوال, پلاننگ تو کچھ نہیں, اس لیے کہ آپ یعنی پلاننگ کا کچھ مطلب یہ نہیں کہ کارپوریٹ پلاننگ آ جائے گی. ظاہر ہے کہ پلاننگ تو بالکل بنیاد ہے مارکیٹ, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جیسے کہیے کہ جب نیشنل پلاننگ ختم ہو جاتی پلاننگ ختم ہو جاتی, نہیں کارپوریشن پلاننگ کرتی جو سرمایہ داری میں اور یعنی لبرل سرمایہ داری میں اور اشتراکی سرمایہ داری میں فرق ہے. وہ یہ تھوڑی ہے کہ دونوں کی پراپرٹیز ایک سرمایہ دارانہ پراپرٹی ایک نہیں ہے, نہیں دونوں سرمایہ دارانہ پراپرٹی ہے, ایک کارپوریٹ پراپرٹی ہے ایک اسٹیٹ پراپرٹی ہے. وہ تو دو چیزیں ہیں ایک ہی قسم کی, دونوں سرمایہ دارانہ پراپرٹیز ہیں, دونوں جگہ انفرادی ملکیت ختم ہو گئی اور دونوں پراپرٹیز ہی ہیں لیکن ایک اسٹیٹ ہے اور ایک کارپوریٹ ہے. اور جہاں کارپوریٹ پلاننگ آئے گی تو وہاں ظاہر ہے اسٹیٹ پلاننگ اور اسٹیٹ پراپرٹی کی جگہ نہیں رہے گی. تو مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ کیا کمیونسٹ پارٹی نے تو پوری جو اپنی بات کی تھی اور لے کے چلی تھی وہ یہی تو تھی کہ نہیں کارپوریٹ پلاننگ اور جسے کہیے کہ مارکیٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کی بنیاد کے اوپر چیزیں نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر وہ کہتے تھے کہ ایکیومولیشن کم ہوگا. اب ثابت یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ضروری ہے, یا کم از کم اس کیس میں ثابت یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے. اور بنیادی طور کے اوپر ایکومولیشن کے لیے لوگوں کی خواہشات ہی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے, لیکن اگر ایسا کرنا چاہیے تو پھر مارکیٹ اکانومی کر لو, پھر پلاننگ کا کون سا موقع رہے گا, پلاننگ ختم یا اسٹیٹ پراپرٹی کہاں گئی, اسٹیٹ پراپرٹی تو ختم. اور اسٹیٹ پراپرٹی اگر ختم ہے تو پھر یہ بہت زبردست سوال ہے کہ کیا اسٹیٹ پراپرٹی کو ختم کر کے بھی کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار قائم رکھا جا سکتا ہے. اب سوویت یونین اور مشرقی یورپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ نہیں, یا آپ دیکھیں گے بعد میں کہ یہ جو نہیں ہے یہ بڑا کوالیفائڈ نہیں, اور چین کا تجربہ بتاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے. اور یعنی کم از کم ابھی تک تو اس کا کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتا کہ جس کے نتیجے کے اندر چینی کمیونسٹ پارٹی کی جو گرفت ہے اپنے معاشرے کے اوپر اپنی ریاست کے اوپر کمزور پڑ رہی ہے. اور انہوں نے وہاں تقریباً پورا جسے کہیے کہ لا آف ویلیو یا مارکیٹ اکانومی انٹروڈیوس کر دی, بہت کم. یعنی ویسے تو یہ کہ اب بھی آپ سمجھیے کہ 60-70% جو انٹرپرائز ہے یہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسٹیٹ انٹرپرائز بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی لا آف پلاننگ ایکسٹرا. تو کہیں زیادہ تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر آپ یعنی کہ اس کا میری رائے بھی یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر آپ لا آف ویلیو انٹروڈیوس کر دیں تو اس کے نتیجے میں ڈکٹیٹرشپ ممکن نہیں ہوتی, لیکن اشتراکی ڈکٹیٹرشپ شاید ممکن نہ ہو. اللہ عالم ہے یہ کہ ویسے ظاہر ہے ہٹلر کے اندر بھی یہی تھا, یعنی جو دوسری کامیاب یعنی ترکیب ہے یہ ٹرانسینڈ کرنے کی مارکیٹ کو اسٹیٹ کے ذریعے جس کو ہم نہیں دیکھیں گے قریب سے, وہ ہٹلر ہے. ظاہر ہے ہٹلر نے بھی تو یہی کیا تھا اور بہت کامیابی کے ساتھ. آپ سوچیں 1933 میں جرمنی کہاں تھی اور 1906 سال کے اندر وہ دنیا کی عظیم ترین قوت بن گیا تھا. تو ناٹری فاشزم کا تجربہ بھی بہت اہم ہے, اور فاشزم نے بھی اور مارکیٹ کو ٹرانسلینٹ کر ہی کیا تھا, لیکن وہ کیا ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہاں اسٹالن کا بھی یہی ہے, تو اس کا لیکن یہ کہ یہ تو بہت صورت تسلیم کر لیا گیا کہ نہیں جناب اب بڑھوتری سرمایہ داری کے لیے جس تقسیم دولت اور جس تقسیم سرمایہ کی ضرورت ہے وہ وہی ہے کہ جو خواہشات یعنی مصرفین کی خواہشات کے مطابق ہو اور جو کسی پلاننگ کے مطابق ہو.
اس میں یہ کہ جو مقتدر الیگ تھی اور
لا آف دا ویلیو یا لا آف دا پلاننگ میں ڈیزائر بھی ہیں, دونوں میں ڈیزائر ہے, ایک میں ڈیزائر سیٹسفائی ہوگی انڈیویجول کی اور دوسرے میں ڈیزائر سیٹسفائی ہوگی ایک سوڈو کنیکٹیویٹی کی, اور چونکہ وہ سوڈو کنیکٹیویٹی کی ڈیزائر ریشنلی کنسٹرکٹیڈ ہوگی اس لیے اس کی سیٹسفیکشن اس طرح سے ممکن نہیں ہے, اور وہ ریٹ آف کیپیٹل ایکومیڈیشن کو اتنی تیزی سے ایکسلریٹ نہیں کر سکتی جتنی تیزی سے انڈیویجول کی جو ڈیزائر میکسیمائزیشن ہے وہ ایکسلریٹ کرتی ہے ریٹ آف کیپیٹل ایکومیڈیشن.
ہاں مطلب میرا یہ ہے کہ کانٹرڈکشن یہی تھا کہ کلیکٹیویٹی تو ڈیزالو ہو رہی تھی, یعنی کلیکٹیویٹی تو ڈیزالو ہو رہی تھی بالکل جس طریقے سے لبرل معاشرتوں میں کلیکٹیویٹی ڈیزالو ہوتی ہے اسی طریقے سے کلیکٹیویٹی ڈیزالو ہو رہی تھی. اس کلیکٹیویٹی کے ڈیزالو ہونے کی نتیجے کے اندر لا آف ویلیو جو تھا وہ لا آف پلاننگ کے اوپر غالب آ رہا تھا, اور سیکرٹ سروس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ جو غلبہ ہے لا آف ویلیو کا یہ ایسے ہو کہ اس کے نتیجے میں نظام اقتدار کی ترتیب میں بنیادی فرق نہ آئے. اور ایک معنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب طریقہ تھا, اس لیے کہ عموماً جتنی حکومتیں بنی ہیں انقلاب یعنی رد انقلاب کے بعد وہ کمیونسٹ پارٹی کی پرانی حکومتیں ہی جیسی ہیں. مثلاً جس چیز کو ہمیں بعد میں غور سے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ مشرقی یعنی مسلمان ممالک میں جو مسلمان سوویت یونین کے ممالک وہاں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب لبرل حکومت قائم ہوئی یعنی جب اشتراکیت کو شکست ہوئی تو اسلامی حکومت بنی, کہیں بھی نہیں. ہر جگہ کمیونسٹ پارٹی ہی نے اپنا نظریہ ترک کر کے اسی قسم کی ایک حکومت دوبارہ بنا لی جس کے اندر لبرل مارکیٹ اکانومی کی گنجائش پیدا کر دی گئی, نظام اقتدار وہی رہا, کہیں بھی نہیں کبھی آذربائیجان ازبکستان یہ جکیے کہ تاجکستان تاتارستان یہ وہ تو ان معنوں میں تو ظاہر ہے کہ اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ جو امیدیں تھیں باسمتی تحریک سے یا صوفیہ اکرام رحم اللہ اجمعین کی تحریک سے کہ وہ ایک دوسرا نظام اقتدار مرتب کر دیں گے بالکل ناکام ثابت ہو, اور پھر واقعہ لبرلزم تو آ گئی جسے کہیے کہ لیکن اسلامی نظام اقتدار تو وہاں برپا نہیں ہوا. اسی صورت سے روس کے اندر بھی جتنے تجربے کیے گئے اس چیز کے جو ہے اس نوعیت کی حکومت قائم کی جائے گی کہ جس نوعیت کی یعنی امریکہ میں یلسن کے دور وہ سب ناکام ہو گئے, آخرکار اقتدار تو پوٹن ہی کو ملا, اور پوٹن پرانا جسے کہیے کے جی بی کا جنرل تھا, اور اس نے جو جس نوعیت کی ابھی وہ انتخابات اس کا جانا چین جیتا ہے اور چلا ہے, اور اس نے وہ تمام چیزیں جیسے کہ جو زوال تھا اس کو بھی رد کر دیا وغیرہ. تو اس کوشش میں کہ مارکیٹ اکانومی تو ہو جائے لیکن اس کے نتیجے میں نظام اقتدار کی جو تنصیب کی گئی تھی جس کے اندر بیوروکریسی کو ایک خاص مقام حاصل تھا وہ محفوظ رہے, اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہو گئے, ناکام نہیں ہوئے. لہذا وہ کمیونسٹ پارٹیاں روس کے اندر تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی اس لیے کہ روس کے اندر باہر صورتیں کو, لیکن دوسری تقریباً ہر جگہ سر اقتدار ہیں بنیادی دور کے اوپر, اور وہی ڈھانچہ موجود ہے نظام حکومت کو چلانے کا جو کمیونسٹوں کے دور کے اندر موجود, تو کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کامیابی جو ہے اس کے نتیجے کے اندر لا آف پلاننگ ختم ہو گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی معیشت کو کسی دوسری بنیاد کے اوپر مرتب کر سکے سرمایہ دار نے لبرل مارکیٹ کے علاوہ.
اب مارکیٹ کے دائرہ کار کو جب بڑھایا جا رہا تھا یا या बढ़ाया जाता है तो उसमें दो तरह के चीजें होती हैं। एक तो ये कि जो रियासती अशराफिया पर बराए रास्त यानी दबाव जो है वो कम हो जाता है, और जिस तरह से पिछली दफा ये बात हुई थी कि अगर फिर इकोनॉमी जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ हुकूमत को और मुख्तदर तबके को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि वो तो फिर मार्केट होती है और फिर कॉरपोरेशन होती हैं। और इसमें यह है कि मुख्तदर अशराफिया के जो इंतहाई मौका परस्त मनासिर हैं यानी खुफिया पुलिस, और इसी तरह वर्कर क्लास में जो अपवर्ड मोबाइल मजदूर हैं उनमें से के जो जिनकी यानी सदर जिंदगी बुलंद हो रही है, इनके दरमियान मार्केट का दायरा कार बढ़ाने से एक इत्तेहाद जो है वो बड़ा नेचुरल और मौजूद तरीका है कि उनके दरमियान एक कोएग्जिस्टेंस हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट हैं और आम मजदूर हैं वो इस मार्केटाइजेशन के अमल से बिल्कुल लाताल्लुक रहते हैं, और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर मार्केटाइजेशन की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होती है, और यह एहसास रहता है कि इसकी वजह से मगरबी इस्तेमार की दोबारा गुलामी हो जाएगी, और मार्क्स का जो नजरिया था उसे जो है वो यानी हमेशा के लिए तर्क करना पड़ेगा। यानी जो इर्रेशनल गैर अकली गैर मंतकी और गैर फितरी इम्तियाजात को खत्म करके कांतियन ड्यूअलिटी ऑफ सेल्फ पर काबू पाने का नजरिया और स्पीसी बीइंग फर्द के अंदर इंफरादियत की तामीर के जरिए आजादी का उसूल, इन चीजों को तर्क करना पड़ेगा। तो लिहाजा इसकी वजह से जो कमिटेड कम्युनिस्ट हैं वो इससे लाताल्लुक रहते हैं। मशरकी यूरोप के रद्द इंकलाब की सबसे बुनियादी वजह कम्युनिस्टों का इस स्पीसी बीइंग को दरअसल जगाना और गैर फितरी इम्तियाजात को खत्म करने से कासिर होना है। यानी ये दरअसल चीजें नहीं हो पाई, ना वो स्पीसी बीइंग बेसिकली बन सका, वो उस चीज को नहीं मुमकिन कर पाए कि हर फर्द अपने आप को स्पीसी बीइंग समझने लगे, और इसी तरह से जो जिन्हें वो अननेचुरल डिस्टिंक्शन कहते थे उन्हें वो खत्म नहीं कर पाए, खास तौर पर जो तबकाती और तबकाती इम्तियाजात थे उनको खत्म नहीं कर पाए। इसके बाद है माशरती इम्तियाजात का खात्मा, स्केयरसिटी पे जो कुछ था वो अब तक हो गया, एलिमिनेटिंग सोशल डिफरेंसिएशन।
एक मिनट ठहर जाए, अगर इस पे किसी कुछ सरमाना देख लें,
ये जो स्पेसी बीइंग कह रहे हैं नहीं बन सका, तो असूली तौर पे क्या ये मुमकिन है कि स्पेसी बीइंग बन जाए?
मुमकिन नहीं, तो नहीं हमारी राय में, मेरी राय में तो जाहिर है कि ऐसी कोई चीज है नहीं, है नहीं। यानी मतलब ये कि स्पीसी यानी ये कि इंसानियत बहसियत एक नौ के कोई वजूद नहीं रखती है, ऐसी कोई चीज नहीं है इंसानियत, कोई चीज नहीं, इंसान है हर फर्द इंसान है, और उसका जो ताल्लुक है अल्लाह ताला से वो अपना जाती ताल्लुक है, तवस्सुत है दूसरे वगैरह का, लेकिन ये कि कोई ऐसी इज्तिमाइयत मौजूद नहीं है जो कॉन्शियस हो। कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसान ही की है या अल्लाह की है? लिहाजा मैं तो नहीं समझता कि स्पीसी बीइंग कोई चीज ऐसा है।
डॉक्टर साहब ये नीड और डिजायर जो है मतलब ये नीड्स और डिजायर जो है कहाँ से आते हैं, मतलब इम्पोज होते हैं या ये कि मेटाफिजिक्स से जो है मतलब आते हैं?
नहीं मतलब लेकिन नीड्स और डिजायर जो है ये इंसान के जो नफ्स की कैफियत हैं उनके अगमाज और अकाश है। मतलब ये कि अगर आप एक ताहिर और परहेजगार आदमी हैं तो आपकी नीड्स और आपके डिजायर दूसरे होंगे, और अगर आप एक गुनाहगार और तो वो फिर नीड्स और डिजायर्स दूसरे होंगे, और फिर नीड्स और डिजायर्स की जैसे हमारे वाह भाई कई बार फरमा चुके हैं कई सतहें हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिजायर और सेकेंड ऑर्डर डिजायर और लामतनाही एक यानी इन्फिनिट रिग्रेस है, तो वो वहीं से आते हैं। यानी ये कि जब सूफिया कराम के यहाँ जो है वो मुकाम क्या है एक फर्द का और एक हाल क्या है एक फर्द का, ये अहमियत है। उसी सतह के ऊपर फिर सूफिया कराम जो है वो दावत देते हैं, पहले वो इसका तयन करते हैं कि आपका हाल है क्या उसी के हिसाब से, और आपका मुकाम है क्या उसी के हिसाब से। तो लिहाजा अब जाहिर है कि एक इस सतह के ऊपर आप कह सकते हैं कि जनाब मेरा एक नीड ये है कि मैं सांस लूँ, नहीं जाहिर है कि आप चाहे मुत्तकी हो या जैसे कहिए कि वो
سانس لینے کا تو ایک ایک بیسک بنیاد ہے. تو جہاں تک انسان کی فزیکل وہ ہے تو وہ کچھ ڈیزائرز اور کچھ نیڈس یعنی اس کے مطابقت ہیں, لیکن یہ کہ یعنی اس کے اس سطح سے اگر آپ اوپر اٹھ کے دیکھیں تو پھر انسان کی جو قلبی اور اس کی جو روحانی کیفیات ہیں وہ متعین کرتے ہیں کہ اس کے نیڈز اور ڈیزائرز کیا ہیں.
جی معاشرتی خاتمہ, یہ جو ڈاکٹر شیو پرولٹیریٹ کا دوسرا بڑا پروجیکٹ, اب یہ کہ سوویت مین کی تعمیر کا خواب مشرقی یورپی معاشروں کے لیے ہمیشہ سے ایک سنہرا خواب رہا ہے. ان ملکوں میں ہونے والی تیز رفتار صنعتی ترقی نے شخصیت سازی اور کردار سازی پر گہرا اثر ڈالا. مارکسسٹ ہمیشہ سے قائل رہے ہیں کہ اخلاقی ترقی کے لیے صنعتی ترقی کی رفتار کو بڑھانا ایک لازمی شرط ہے. اسی کو مرکیور صنعت کی سیاسی تنظیم کہتا ہے, جو کہ انسان کو اس کی ذات سے الگ مزدوری یا کام کے تابع رکھتی ہے اور اس کو ایلینیشن کی طرف لے جاتی ہے, ایلینیشن تک لے جاتی ہے. جس حد تک مشرقی یورپ میں اشیاء کی پیداوار کموڈیٹیز کی پیداوار ہوتی رہی, ایلینیشن بھی اسی حد تک رہی. مشرقی یورپی معاشروں میں چونکہ اشیاء کی پیداوار کا دائرہ بڑھ گیا ہے, اس لیے کسی نئی اخلاقیت کی تلاش ارریلیونٹ غیر متعلق ہو گئی.
یہ یعنی مارکس کی تھیوری آف ایلینیشن ہے. مارکس کہتا ہے کہ جناب استحصال کیا ہے, یہاں سے شروع کرو, استحصال کیا ہے, ایکسپلائٹیشن کیا ہے. تو استحصال یہ ہے کہ کسی چیز کی جو قدر ہو اس کو تقسیم کر دیا جائے دو حصوں میں. ایک قدر کا وہ حصہ ہے جو اجرت کی شکل میں مزدور کو مل جاتا ہے, اور ایک قدر کا وہ حصہ ہے جو اضافی قدر کی بنیاد کے اوپر سرمایہ دار اسے لے لیتا ہے, جیسے کہیے کہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. اچھا, اس قدر کی اس تقسیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو شے مزدور پیدا کر رہا ہے وہ اس سے چھین لی جائے اور چھین کے اسے بازار میں بیچ دیا جائے, اور اس کی جو قدر ہو اس میں سے صرف اجرت جو ہے مزدور کو دے دی جائے اور باقی جو ہے وہ سرمایہ دار اپنے بڑھوتری سرمایہ کے عمل میں لگا دے. اچھا, تو ایلینیشن یہ ہے کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر میرا قبضہ نہ رہے, اس لیے کہ بقول ماس کے اظہار ذات صنعتی عمل کے ذریعے ہی, یعنی خالد بھائی کیا ہیں یہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالد بھائی کیا پیدا کرتے ہیں. یعنی اگر خالد بھائی جب ایک اسٹول بناتے ہیں تو اس اسٹول کے اندر اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے اظہار کا ذریعہ ہوتی. اب یہ خالد بھائی کا حق ہے کہ اس اسٹول کا کیا استعمال کریں, دل چاہے اس کے اوپر تشریف رکھیں, دل چاہے اسے سر پہ رکھیں, دل چاہے اسے بیچ دیں, جو مرضی ہے کریں, لیکن وہ سرمایہ دار نے ان سے اسٹول تو بنوا لیا جس کے اندر ان کی شخصیت کا اظہار ہوا, اس کے بعد ان کو اجرت دے کے تنخواہ دیا اور جو مرضی ہے اس اسٹول کے ساتھ اس نے کی. تو خالد بھائی فرسٹریٹ ہو گئے. یہ ایلینیشن مارکس کہتا ہے کمیونسٹ سوسائٹی میں نہیں ہوگا. جو چیز بھی خالد بھائی بنائیں گے اس کے اوپر پورا دسترس یعنی خالد بھائی کا ہوگا, اور وہ کموڈیٹی نہیں ہوگی, بیچنا خریدنا وغیرہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہ وہ اتنی عام ہو جائیں گی کہ خالد بھائی کی جو کوئی بھی ضرورات ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی پوری ہو جائیں گی, اور جیسے کہیے کہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ, ایلینیشن ختم ہو جائے گی. اب جب تک کموڈیٹی پروڈکشن ہے, یعنی جب تک یہ طے کیا جا رہا ہے کہ نہیں خالد بھائی کو تو کام کرنا ہے بحیثیت ایک مزدور کے, ان معنوں میں کہ انہیں سرمایہ کا خدمت کرنا ہے, ان کی خدمت سرمایہ کا مقصد بڑھوتری سرمایہ کی رفتار کو مہمیز دینا ہے, اس وقت تک ایلینیشن موجود رہے گی. لہذا جتنی زیادہ کموڈیٹی پروڈکشن ہوگی اس حد تک خالد بھائی کا اپنی اصل جو یعنی شخصیت ہے اس کا پہچاننا ناممکن ہوگا, اس لیے کہ وہ تو کام کر رہے ہیں مزدور کے لیے, ان کی شخصیت کا جو اظہار ہوتا ہے کسی جس شے کے اندر وہ کرتے ہیں, جس کے نتیجے کے اندر وہ اسپیسی بینگ کو ریئلائز کرتے ہیں, وہ تو ان کے قابو ہی میں نہیں. لہذا جو اخلاقی تغیر مارکس سمجھتا تھا کہ وجود پذیر ہوگا پلاننگ کے ذریعے, وہ نہیں ہو سکا. اور پلاننگ کے ذریعے بھی کموڈیٹیز ہی مارکیٹ میں آتی رہی جن کے اوپر کنٹرول جو تھا وہ خالد بھائی کا نہیں تھا بلکہ اسی قسم کی مینجمنٹ کا تھا کہ جس قسم کی بازار کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے یا اسی قسم کی بیوروکریسی کا تھا کہ جس کے اندر بازار کے یعنی وزارتوں میں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لہذا وہ اخلاقی تغیر یعنی مارکس کا اب دیکھا جائے مارکس کے پاس اگر فرض کیجیے اس کی جو بھی بنیادی کتابیں ہیں ان کے اندر ایک بڑی بنیادی بات اور لینن کے یہاں بھی ہے کہ مثلا بیوروکریسی ختم ہو جائے گی اور کسی معنی میں جمہوری عمل کی بنیاد کے اوپر لا آف پلاننگ کار فرما ہوگا. مانو میں کہ کچھ ووٹنگ کچھ ریفرنڈم اسی وجہ سے پیرس کمیون اتنا بڑا ایک جسے کہیے کہ وہ ہے اس لیے کہ یعنی ایک آئیڈیل کے طور کے اوپر ہے کہ پیرس کمیون کے اندر تو یہ ناممکن تھا کہ جناب وہ کوئی اسٹیٹ بیوروکریسی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. وہ تو جو تھا وہ تو جمہوری اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا. تو اس نوعیت کی تنظیم معاشرت کہیں نہ ہو سکی اور یہ طے کرنا کہ کسی چیز میں سے کتنا حصہ بحیثیت اجرت کے خالد بھائی کو دیا جائے گا اور کتنا حصہ سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے مختص کیا جائے گا یہ تو بہر صورت خالد بھائی نے کبھی نہیں کیا. یہ تو کیا اسی مینیجر نے یا اسی کمیونسٹ پارٹی کے کارڈر نے یا اسی وزیر نے یا اسی جیسے کہیے کہ جو خالد بھائی کا باس تھا. لہذا خالد بھائی سے کیسے توقع کی جائے کہ وہ اسپیسی بینگ بن جائیں گے؟ وہ تو نہیں بن سکتے اس لیے کہ ان کی جو چیز وہ پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اختیار ہے ہی نہیں ہے نا. لہذا وہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں ظاہر ہے دو غلطیاں. سب سے پہلا غلطی تو ظاہر یہ کہ اسپیسی بینگ کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خالد بھائی اسپیسی بینگ بنیں گے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ہو سکتا. دوسری چیز یہ کہ جناب یہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ یہ جیسے کہیے کہ ہر چیز کے اوپر خالد بھائی کا کنٹرول؟ تو عملاً تو ابھی تک سرمایہ داری نے یہ شکل کبھی اختیار نہیں کی ہے کہ آزادی کا یہ مفہوم لیا جائے. آزادی کا اکیلا مفہوم جو ہے وہ سرمایہ کی بڑھوتری ہی ہے. عملاً آزادی کا کوئی دوسرا مفہوم ہوا نہیں ہے اور اس کے لیے تو بیوروکریسی ناگزیر ہے اس لیے کہ سرمایہ دارانہ تعقل ناگزیر ہے. یہ تمام فیصلے کرنا کہ جو ہے کس طریقے سے سرمایہ دارانہ یعنی بڑھوتری میں اضافہ تو عقلی فیصلے ہیں. تو لہذا ان دونوں معنوں میں نہ صرف یہ کہ اس طرح کی اخلاقیات کا کوئی الگ وجود نہ ہو سکا ہو ہی نہیں سکتا سوال اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ اخلاقیات کوئی غیر مبہم چیز. ہاں ایک دیوانے کے خواب کی وہ ایک دوسری بات ہے. آپ جو مرضی آئے ویسے تو آپ سوچو کہ لوگوں نے داستان الف لیلا 1001 لکھی تو کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھ دیا تو کیا ہوا 1002 جو بکواس کرنا چاہو کر لو لیکن عملاً یہ کچھ ممکن نہیں ہے. علادین کا جو چراغ ہے وہ ہے نہیں نہ کوئی یہ اڑتا ہے. لہذا یہاں جو کاشف بھائی بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سرمایہ دارانہ اخلاقیات کبھی وجود پی بھی نہیں آ سکی اس لیے کہ اس سطح کے اوپر تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو بنیادی ضرورت تھی جو بنیادی جیسے کہ یہ کہ ضرورت تھی کہ سرمایہ دارانہ اخلاقیات کے فروغ کی وہ پوری نہ ہو سکے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اس میں یہ ہے کہ جو اسی بینگ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بیوروکریسی کے تھرو جو میکینزم ڈیولپ کیا گیا تھا ظاہر ہے کہ اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے دوسرا کمپیٹنگ میکینزم تو موجود نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس کی فیلئر ایک ہی میکینزم کی فیلئر ہوتی لیکن جو لا آف دا ویلیو کا جو فریم ورک ہوتا ہے اس میں بھی کوآپریٹ بیوروکریسیز ہوتی ہیں جو کہ ایک کوآپریٹ کی حد تک ہی محدود ہوتی ہیں لیکن اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے دوسری کئی کوآپریٹس موجود ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ریٹ آف کیپیٹل ایکومولیشن زیادہ تیزی سے ایکسلریٹ ہوتا ہے.
آپ نے فرمایا کیا ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں؟
مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسی بینگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹیٹ کے لیول پہ آپ نے کیپیٹلزم یا وہ رکھا تو اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا جبکہ کارپوریٹ کارپوریشن جب آتی ہیں تو اس میں بھی یعنی کارپوریشن کے لیول پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن دوسری کارپوریشن موجود ہوتی ہیں مسافت کے لیے تو اس کی وجہ سے ریٹ آف ایکومولیشن جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ اسٹیٹ کی سطح پہ کیا جائے کیونکہ دوسرا فریق نہیں ہے.
اب یعنی یہ کہ ظاہر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپٹیشن وغیرہ کے اسپیسی بینگ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ یہاں تو ایک فرض ہے کہ جو بنیادی طور کے اوپر موٹیویٹ ہے اپنے ہرس اور حسد کو سے تو ہرس اور حسد کے اظہار کا جو فطری دائرہ ہے وہ مارکیٹ ہے. حرص و حسد کے اظہار کا جو فطری دائرہ ہے وہ مارکیٹ ہے. آپ مارکیٹ ختم کر دیں گے تو عام آدمی کو اپنے حرص و حسد کے اظہار کے لیے وہ مواقع نہیں ملیں گے کہ جو جس کی وہ خواہش رکھتا ہے. لہذا اس کے نتیجے کے اندر یہ ممکن بنا کہ آپ وہ مسابقت ہو سکے. مثلا یہ کہیں کہ جناب جیسے کہ سوویت یونین نے کیا, ابھی انہوں نے کئی طریقوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اشتراکی نظام کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کو فروغ دیں, جیسے کہ تنخواہوں میں اس کی بنیاد کے اوپر کہ پلان کے ٹارگیٹس کون میٹ کرتا ہے اس کے حساب سے ریوارڈز کی تقسیم, ورکر مینجمنٹ کی اسکیم, کوآپریٹو اونرشپ, یہ تمام طریقے یہی تھے کہ اس کے نتیجے میں کوئی اسپیسی بینگ کی طرف نہیں ہوا, بلکہ اس کے نتیجے کے اندر زیادہ یہ ریشنلائز ہوا کہ لوگ اپنے حرص و حسد کو حاصل کریں. تو جتنا زیادہ انہوں نے مارکیٹ اکانومی کو پلاننگ کے فریم ورک میں انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی اتنا زیادہ پلاننگ تحلیل ہوتا چلا گیا اور مارکیٹ اکانومی کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا اور اسپیسی بینگ کہ جو کچھ بھی خپتی ان کے تصورات تھے وہ ناممکن الحصول ثابت ہوتے چلے گئے. اور یہی ہو گیا کہ ہر آدمی جو تھا وہ اپنی ذاتی اغراض اور اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی موٹیویٹ ہوتا تھا اور اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے نتیجے کے اندر طبقے کی کیا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے.
بہرحال جس طرح مارکیور زور دیتا ہے کہ مارکسین نظریے کی کوئی اپنی الگ اخلاقیات نہیں ہے بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس نظریے کے تحت انسانی اخلاقیات کا اظہار ہوتا ہے. مارکس کے خیال میں سرمایہ دارانہ معیشت اس ضابطہ اخلاق کی نفی ہے. سوویت اخلاقی فلسفے کی تاریخی جڑیں مغرب کے لیے اجنبی نہیں ہیں. سرمایہ داری کی تخریب یعنی سرمایہ داری کی ڈسٹرکشن کو ریشنل رومانٹک آئیڈیلز یعنی عقلی اہداف کے اظہار یا ان کے حصول کی بنیاد پر جواز فراہم کیا گیا. سوویت اخلاقی دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشرے کی تنظیم نو جو کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ کے ذریعے کی گئی وہ رفتہ رفتہ ذات کے شعور کی مختلف سطحوں اور زاویوں یا اورینٹیشن پر قابو پا لیتی ہے اور انفرادیت اور کمیونٹی کو یکجا یا انٹیگریٹ کر دیتی ہے. ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ میں یہ اجتماع منفی آزادی یعنی نام نہاد انسانی حقوق کی اور انسانی حقوق کون سے ہیں, وہی دا رائٹ آف لائف, پراپرٹی اور رائے وغیرہ, کانسائنس وغیرہ, تو ان انسانی حقوق کی ایک طرح کی نفی کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ میں جو ذات اور کمیونٹی کا جمع ہونا ہے یہ ان انسانی حقوق کی نفی کے ذریعے ہوتا ہے. ایک سرمایہ دارانہ معیشت میں اکثریت کو یہ حقوق جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتے. اچھا یہاں سے اب یعنی کچھ اشتراکیت اور سرمایہ داری کے جو کامنز ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تو اشتراکیت کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اکثریت کو اس میں انسانی حقوق کی نفی کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن سرمایہ دارانہ معاشرہ جو ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اکثریت کو یہ حقوق دراصل میسر نہیں ہوتے. مثلا ایک بے روزگار شخص کو نوکریوں کے درمیان چناؤ کا حق جو ہے وہ اس کا یعنی کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ اس حق کو استعمال کرے اور جو ایک ریشنل معاشی تنظیم ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. ان حقوق کے خاتمے سے ضرورت کو پلاننگ کی بنیاد بنا کر معاشی تحفظ کا حصول ممکن ہوتا ہے. جتنی زیادہ پلاننگ مؤثر ہوگی اتنی ہی زیادہ معیشت ایسوسیٹڈ پروڈیوسرز کے اجتماعی کنٹرول میں آئے گی اور اتنے ہی زیادہ ایک فرد کے حقوق معاشرے کی تشویش کا باعث بنیں گے. یعنی پلاننگ جتنی زیادہ افیکٹو ہوتی جائے گی معاشرے میں یہ احساس بڑھتا جائے گا کہ ایک فرد کے انفرادی حقوق جو ہیں وہ یعنی زیادہ سے زیادہ سلب کیے جا رہے ہیں یا ان کے ریزولوشن کا موقع نہیں مل رہا. لہذا ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ کی سٹیج میں ریاست جو کہ معاشرے کا نمائندہ ہوتی ہے نہ صرف ضرورت کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ ایک فرد کے ذاتی میلانات اور طرز زندگی کو بھی کنٹرول کرتی ہے. ایک فرد افراد میں دم ہو جاتا ہے. سوویت مین اپنی انفرادیت کو رد کر دیتا ہے اور سپیسی بینگ بن جاتا ہے. یہ وہ آئیڈیلز ہیں. ہیگل کے مطابق ملکیت آزادی کے لیے ایک خارجی دائرہ ہے, ایک ایکسٹرنل سفیئر ہے. ملکیت کی اقلیت ضرورت اور خواہشات کی تکمیل میں نہیں بلکہ خواہشات کو شخصیت کی غرض محض بنانے کی نفی میں ہے. یہ بات بھی ملکیت میں شامل ہے کہ انسان بنیادی طور پر ریزن کی حیثیت سے, انسان کا وجود جو ہے وہ ریزن کی حیثیت سے ہے. یہ کمپلیکیٹڈ ہے. مین ایگزسٹ ایز اے ریزن. ملکیت کے حقوق کا انکار آزادی کے اس دائرے کا انکار ہے جہاں فرد اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے. ذاتی ملکیت کو ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ ان لوگوں کو جو کہ ابھی اسپیسی بینگ نہیں ہے لیکن اسپیسی بینگ بننے کے عمل میں ہے, آزادی کے دائرے کو ختم کرتی ہے. لہذا سوچ اور خیر و شر متعین کرنے کی آزادی ایک فرد کو معاشرتی اقدار متعین کرنے اور انہیں اس کے اپنے اور انہیں اپنے لیے جائز بنانے کے قابل کرتی ہے. مغرب میں اکیلی سب سے بڑی صنعت رائے عامہ بنانے کی صنعت ہے. یہ ایک ایسا افریت ہے جس کی پہنچ تقریباً عالمی یونیورسل ہو گئی ہے, خاص طور سے انفارمیشن ریولوشن کے بعد کی وجہ سے, اور جو معاشرتی اقدار کو انفرادی طور پر موضوع ہونے یا نہ ہونے کو ممکن بناتی ہے. مغربی معاشروں میں انفرادی یا ذاتی وجود پرائیویٹ ایگزسٹنس مسلسل سکڑ رہا ہے کیونکہ رائے بنانے والے چرچ, فیکٹری, دفتر, اسکول, پارلیمنٹ, عدالتوں اور گھروں کے اندر سرایت کر چکے ہیں اور ڈومینیٹ کر چکے ہیں. ایڈورٹائزنگ اور کنزیومرزم یعنی مغربی معاشرے میں عوامی کلچر کو فرد کے اوپر تھوپنے میں بہت مؤثر ثابت ہوئے. تیسری آل رشین کانگریس آف کمیونسٹ یوتھ میں لینن نے کمیونسٹ اخلاقیت کا مثبت پہلو یہ بیان کیا تھا کہ یہ پرولتاری طبقاتی جدوجہد کا آئینہ دار ہوتی ہے. اگر پرولتاری طبقے کے مقاصد یا مطالبات بدلتے ہیں, کمیونسٹ اخلاقیت کے اصول بھی بدل جاتے ہیں. کمیونسٹ اخلاقیت محض انسان کو استحصال سے آزاد کروانا چاہتی ہے, لہذا وہ انسٹرومینٹل ہے, وہ ایک خاص منزل پر پہنچنے کا ذریعہ ہے. لینن نے کمیونسٹ اخلاقیت کو ایسے بیان کیا ہے کہ ایک کمیونسٹ کے لیے پوری کی پوری اخلاقیت طبقاتی جدوجہد کے نظم اور اتحاد میں ہے اور عوام کے استحصال کے خلاف شعوری جدوجہد میں ہے. کمیونسٹ ایک طرف کام کے نظم اور دوسری جانب ذہنی یعنی انٹلیکچوئل عمل کے ذریعے اسپیسی بینگ بن جاتا ہے. آزادی کا حصول عقل منطق پر عمل کر کے اور علم کو منظم کام یعنی لیبر کے عمل کے دوران جمع کر کے ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ آف پرولتیریت کی سٹیج میں کمیونسٹ اخلاقیت پر عمل یقیناً مشکل ہوتا ہے کیونکہ اخلاقیت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی انسٹرومینٹل ہے جو کہ اس سے الگ ہے, لیکن فل بلون کمیونزم میں اس علیحدگی پر قابو پا لیا جاتا ہے اور کمیونسٹ اخلاقیت آزادی اور حریت میں ضم ہو جاتی ہے. جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے, کمیونسٹ اخلاقیت نام کی دراصل کوئی چیز ہے نہیں. لینن جس اخلاقیت کا ذکر کر رہا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے دور کی مٹیریلسٹک اخلاق سوری کی موریلٹی ہے. فل بلون کمیونزم میں اخلاقیت جو ہے وہ دراصل تحلیل نہیں ہوتی یا ویدر اوے نہیں ہوتی. پرولتاری اخلاقیت کے بجائے کمیونسٹ اخلاقیت
مطلب اس پہ گفتگو کرنا
میرا خیال ہے یہ ریپیٹیشن ہی ہے.
میں یہ عرض کروں کہ بنیادی مسئلہ یہی ہے ایک کہ
سائنس, یعنی اگر شروع کریں تو یہاں سے کریں کہ سائنس ایک معنی میں اصولوں کی ایسی نشاندہی کی دعوے دار ہے کہ جن کو جن کے اپنے آپ کو تابع کر کے انسان جو ہے وہ اپنے جو کچھ بھی مقاصد وغیرہ ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. تو جو کچھ بھی اخلاقیات نکلتی ہیں سرمایہ دارانہ معاشرتوں میں وہ اسی مفروضے کی بنیاد کے اوپر قائم ہوتی ہیں کہ اخلاقی کسی بھی اخلاقی پوزیشن کو اختیار کرنا ایک خاص علم کے اختیار کرنے کا نتیجہ ہے. وہ علم کیا ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ انسان کی نفس کو کس طریقے سے غالب کیا جائے کائنات کے اوپر, کس طریقے, یعنی جو بنیاد بنتی ہے اخلاقیات کی وہ یہی ہے کہ نفس انسانی کو کس طریقے سے غالب کیا جائے کائنات کے اوپر. اور اچھا وہ ہے کہ جو اس نفس اس یعنی بنیادی ہدف کو حاصل کر سکے, اور برا وہ ہے کہ جو اس بنیادی ہدف کو حاصل کرنے میں غیر معاون ہو, یا جس کے نتیجے میں یہ بنیادی ہدف کہ انسان کا نفس جو ہے وہ غالب ہو رہا ہے کائنات کے اوپر برائی وہ ہے. اب اس اخلاقیات کی تشریح لبرل اور اشتراکی سطح کے اوپر مختلف ہے. لبرل یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جو ممکن الحصول شکل ہے وہ ہے جسے وہ کہتے ہیں نیگیٹو فریڈم. نیگیٹو فریڈمز کیا ہیں؟ نیگیٹو فریڈم یہی ہیومن رائٹس ہیں, رائٹس آف لائف پراپرٹی اینڈ کانشیسنس. وہ نیگیٹو فریڈم جب ان بھائی کو یہ تینوں حق دے دیے گئے, ان حقوق سے یہ کیا کریں گے, ان حقوق کی بنیاد کے اوپر ان کا عمل کیا ہوگا, اس کے بارے میں اصولاً لبرل اخلاقی تھیوری خاموش ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا یعنی اصولاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذاتی مسئلہ ہے کہ جب ان کو یہ حقوق فراہم کر لیا گیا تو کس نوعیت کی زندگی یہ بسر کرنا چاہیں گے, اور ریاست یا نظام اقتدار بہر صورت ان کو اس کے لیے آزاد چھوڑ دے گا. لیکن عملاً ظاہر ہے کہ لبرل معاشروں میں عمل ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ یہ تینوں حقوق فراہم کر دیے گئے تو ان کو اس کام کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا نظام زندگی اپنے لیے مرتب کرے. عملاً تو جو نظام زندگی انہیں منتخب کرنا پڑتا ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا یہی تقاضا ہے, عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ان کو یہ حقوق تینوں حقوق دیے گئے تو کس لیے یہ ان کو تینوں حقوق دیے گئے؟ یہ تینوں حقوق اس لیے دیے گئے تاکہ یہ جو ہے یہ اپنے جو خواہشات ہیں ان کی بہتر سے بہتر تکمیل کر سکے. اگر ان حقوق کے حصول میں یہ ان حقوق کی نفی کرتے ہیں, یعنی ان حقوق کے حاصل کرنے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا, تو پھر یہ ایک غیر منطقی عمل کر رہے ہیں اور ان کو اصل میں ان حقوق کا مکلف نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اسی وقت ان حقوق کے مکلف ہو سکتے ہیں جب ان حقوق کا جائز استعمال کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو اور ان کے اندر ادراک ہو. اور وہ جائز حق کا طریقہ استعمال ان بنیادی حقوق کا کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظم معاشرت اور سرمایہ دارانہ نظم اقتدار. لہذا سرمایہ دارانہ معاشرت عملاً ان کو اس کا حق نہیں دیتے کہ یہ جو نظام زندگی چاہیں منتخب کر لیں, عملاً تو ان کو صرف اس چیز کا حق دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کے اوپر مطمئن کر لیں کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی عقل کا تقاضا ہے, اور یہ کوئی قدر ادر نہیں, یہ تو عقل کا تقاضا, سائنسی تمام تعلیمات اسی کی یعنی ثابت کرتی ہیں اس بات کو کہ جناب اگر آپ کو کائنات کے اوپر اپنے نفس کو متعین کرنا ہے, اپنے نفس کو مسلط کرنا ہے اور کائنات کو تابع کرنا ہے اپنے خواہشات کے, تو پھر اس طریقے کی معاشی زندگی ہونا چاہیے, معاشرتی زندگی ہونا چاہیے, زندگی ہونا چاہیے وغیرہ. لیکن یہ جو ضرورت ہے سرمایہ دارانہ نظام کی, نمبر ایک
کہ یہ آزادی کو بحیثیت ایک مقصد زندگی کے قبول کریں، لیکن عملاً آزادی کی صرف وہی تشریح لیں کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ داری کی بڑھوتری ممکن ہوتی ہے. اس ضرورت کو پورے کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں، ایک لبرل اور ایک اشتراکی. اشتراکی طریقہ یہ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، ایک ایسا ریپرزینٹیٹو فورم ہے، یہ مزدور ہیں، اور پھر مزدوروں یعنی مزدوروں کی اجتماعیت ان کو ریپرزینٹ کرتی، اور مزدوروں کی اجتماعیت کی ریپرزینٹیشن پارٹی ہے، اور پارٹی کی اجتماعیت کی ریپرزینٹیشن لینن یا سٹالن ہے یا جو کوئی، جس کو حق ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ آزادی محض کو فروغ دینے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمہاری یہ جو تینوں حقوق وغیرہ دیے گئے ہیں ان کو اس حد تک سلب کر لیا جائے. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ان کو پرسویڈ کیا جائے، ان کو اس طریقے پہ یعنی تیار اور راضی کیا جائے کہ یہ والنٹریلی اپنے ان تینوں حقوق کو ضمنی اور فروغ سرمایہ کو بنیادی اہمیت کے طور کے اوپر خود قبول کر لیں، سیلف ڈسپلن. وہ مارکیٹ کرتا ہے، مارکیٹ یہی کرتا ہے کہ ان سے کہتا ہے کہ اگر فرض کرو تمہیں یہ آزادی رائے ہے، لیکن تمہاری بات کوئی نہیں چھاپتا، یعنی تمہاری آزادی رائے کا کیا مطلب ہے؟ تم آزادی ہے، تم جو بھی بکواس کرو کوئی نہیں سنتا. لیکن عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اخبار وہی نکالیں کہ جو بہرصورت اس کو ایک ذریعہ بنا سکیں بڑھوتی سرمایہ کا. اخبار نکالنے کا فطری حق انہیں کو حاصل ہے، تم کو نہیں حاصل. تو یہ عقل کا تقاضا ہے، کیونکہ تم سرمایہ کے بڑھوتری کے لیے اگر تمہیں اپنی رائے کو بیان کرنا ہے تو پہلے تم یہ بات سیکھو کہ اخبارات کو کیسے ایسے نکالا جائے کہ بڑھوتری سرمایہ کا حصہ ہو. یہ کہیں واقعی میں ایک ٹیکنیکلی اس کا مکلف نہیں ہوں، لہذا اصولاً تو مجھے یہ حق حاصل ہے، عملاً مجھے یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ سیلف ڈسپلن قبول کر لیا، وہ تیار ہو. کوئی اسٹالن، کوئی ریپرزینٹیٹو پارٹی، کوئی کچھ نہیں. یہ تو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹ کی حیثیت کے گئے، انہوں نے کہا یہ ٹیکنیکل ضرورت ہے اخبار نکالنے، یہ تو آتی میں پوری نہیں کر سکتا، تو اصولاً مجھے ہے نہیں، اور باقی دوسرے ذرائع ہیں جس میں کسی نہ کسی حد تک کر لیتا ہوں وغیرہ. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تینوں حقوق دیے جاتے ہیں، یہ عملاً کسی نہ کسی حد تک عوام و ناس کے لیے دونوں جگہ معطل رہتے ہیں، دونوں جگہ. جیسے یہ مثال انہوں نے دی کہ یہ بھائی ہیں ہمارے اور یہ ملازم نہیں ہیں، ان کو کوئی ملازمت نہیں دی گئی، تو اب یہ کیا اس کا مسئلہ ہے کہ یہ شیل میں کام کریں یا یونیلیور میں کام کریں؟ بھائی یہ تو بے روزگار ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں شیل میں. تو یہ کہتے ہیں بھائی میں بے روزگار تو اس لیے ہوں کہ میرے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں کہ مجھے شیل یا یونیلیور رکھے. میرے لیے تو پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ میں وہ صلاحیت پیدا کروں. وہ بہت ہی چھوٹ ظاہر ہے کہ بہت ہی مختصر لوگ وہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں جس کے بعد شیل یا یونیلیور انہیں ملازمت دے، لیکن کوشش تو ہر آدمی کر سکتا ہے. یعنی ہر آدمی اسے کوشش کر سکتا ہے کہ وہ شیل اور یونیلیور میں ملازمت حاصل کرے، اس کے نتیجے کے اندر وہ کم از کم دادا بھائی میں شاید ہو جائے یا واٹ ایور، یا بالکل ہی نہ ہو، لیکن وہ اس کا تو قائل ہے کہ جناب یہ کوشش اس طریقے کی کر کے ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر میں. اور پھر انمپلائمنٹ بینیفٹ موجود ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو زیادہ تر وہ جو مقامات ہیں وہاں تو اگر یہ انمپلائڈ ہیں تو وہ بھوکوں نہیں مریں گے ایٹسٹرا. سوشل سروس اب ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم یورپ کے یہی مغربی یورپ کے ممالک دیکھیں تو 35% آبادی تو بحیثیت مجموعی پینشنر ہے، یعنی 65 سال سے اوپر ہو گئی 35%، اور تقریباً 15 ملین لوگ جو ہے وہ انمپلائڈ. تو یعنی 40-45% تک آبادی انمپلائڈ ہے عملاً مغربی یورپ کے اندر، تقریباً 40-42% آبادی جو ہے انمپلائڈ ہے نا. لیکن اتنا پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی بھی بھوکو نہیں مر رہا، سب کو پینشن، ہر ایک کو دو دو پینشنیں مل رہی ہیں، اور جیسے کہ یہ جو انمپلائڈ لوگ ہیں ان کو بھی مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سرمایہ کی خدمت بحیثیت ایک پیداواری ایجنٹ کے کریں، یہ سرمایہ کی خدمت بحیثیت ایک کنزیومر کے بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ پیسہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ 45% کا ڈیمانڈ کہاں جائے گا؟ تو سرمایہ کی خدمت کی مختلف طریقے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ پروڈکشن کے عمل کے اندر شامل ہو کے سرمایہ خدمت کریں، ایز اے کنزیومر بھی آپ کر سکتے ہیں وغیرہ. اس لیے جو ریشنلٹیز ہیں لوگوں کو اس پہ مطمئن کرنے کے لیے کہ جو حقوق عملاً انہیں دیے جا جو حقوق اصولاً انہیں دیے جا رہے ہیں وہ عملاً انہیں نہیں دیے جا سکتے, وہ مختلف ہیں. ایک کہتا ہے پارٹی آئیڈیالوجی انقلاب یہ, وہ دوسرا کہتا ہے مارکیٹ سائنس ٹیکنالوجی, لیکن مقصد وہی ہے, مقصد یہی ہے کہ نظام سرمایہ داری جو جبرن مسلط کیا جائے, اس لیے کہ سرمایہ داروں نے نظام زندگی کی جتنی مختلف شقوق ہیں ان کی بہت ہی مختصر چیز سے یہ متفق ہیں, ایکچولی سب سے نہیں متفق, بہت کم چیزوں سے یہ متفق. یہ بات ہر معاشرے کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی پورے کا پورا سرمایہ کے اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اس سرمایہ کے خلاف یہ وہ جیسے رولز جیسے ہمارے بتائیں گے وہاں بھائی مجھ سے زیادہ ظاہر ہے میں تو کوئی فلسفی یا وہ ہوں نہیں, یہ بھائی تو میں عرض کروں, وہ کہتا ہے سرمایہ داری کے بغاوت کے کو ہم یعنی ناجائز سمجھتے ہیں, سرمایہ داری کے بغاوت کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بغاوت ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سرمایہ داری کو بحیثیت ایک یعنی اکیلا اینڈ آف ہسٹری ختم ہو گیا, ظاہر یہ اس نے نہیں کہا دوسرے نے کہا, لیکن یہی کہ سرمایہ داری کے خلاف بغاوت ممکن نہیں ہے اسی لیے ناممکن, اس لیے ممکن نہیں کیونکہ یہ تو سائنس اور عقل کا تقاضا ہے کہ اس نظام کے لیے, اور تو جو ہے اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرو گے تو پھر تو آپ وہی اسی سطح کے اوپر آ جاؤ گے جیسے بندر یا جیسے کہ جانور, اور آپ کو گولی مارنا یہ ہمارا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اقلیت رکھ دیا تو ہم نے 80 ملین ریڈ انڈین مار دیا, اور افغانستان کے اندر ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہی کے لیے تو کر رہے ہیں, یہ عراق میں افغانستان میں آج بھی یا کل 19th century 18th century امریکہ ہی یہ ہیومن رائٹس کی اصلی تشریح کو گوانٹانامو بے اور ابو غریب پرزن اصل میں تو ہیومن رائٹس کا دفاع وہاں ہو رہا ہے. لہذا اگر آپ نے اس اقلیت کو تردید کر دی, اس اقلیت کی تردید کر دی تو پھر تو آپ ہیومن بینگ نہیں ہیں, اور پھر تو ظاہر کوئی حق آپ کا موجود ہے. بندر کا کوئی حق ہے؟ ایبسلوٹلی نن, بندر کا کوئی حق نہیں, بالکل نہیں. اچھا, تو اس وجہ سے وہ اشتراکیت جو ہے وہ اس کی دوسری تشریح پیش کرتی ہے اور لبرل نظام دوسری تشریح کرتا ہے. اشتراکیت زیادہ جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ان حقوق کی جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اشتراکی اخلاقیات کو دیکھا جائے, کیا یہ سوال کیا جائے کہ مارکس ایک ایتھیکل تھنکر تھا یا نہیں, تو ظاہر ہے میجورٹی تو کہتی ہے مارکس ایک ایتھیکل تھنکر نہیں تھا, یعنی مارکس کے پاس ایسا کوئی اخلاقیات کا کوئی الگ نظام نہیں ہے. جس آدمی نے اخلاقیات کے اوپر ان میں کام کیا لینن ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہے جیسے کہ انہوں نے کئی مرتبہ فرمایا انسٹرومینٹل ہے, یعنی اخلاقیات کوئی مجرد اہمیت یا اس کی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ اخلاقیات وہ اخلاقیات اختیار کرنا چاہیے جو ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. تو کوئی چیز بھی اصولاً خیر اور شر نہیں ہے, اصولاً کوئی چیز بھی خیر اور شر نہیں ہے. اصولاً خیر اور شر یہ ہے کہ آپ بڑھوتری اور سرمایہ کے بہترین مواقع کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کون سا عمل اختیار کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے مثلا اگر فرض کیجیے ہم کہیں کہ ہم صرف یعنی سرمایہ داری کے دور ہی کو دیکھیں, تو سرمایہ داری کے دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, لبرل سرمایہ داری کا دور, ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کا دور, اور کمیونسٹ سوسائٹی کا دور. یہ تین ادوار ہیں سرمایہ دارانہ تنظیم کے. تو یہ جسے کہیے کہ لبرل سرمایہ داری کے دور کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ مختلف ہیں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے دور میں. لبرل سرمایہ داری کے دور میں یہ مناسب ہے کہ بینکوں کو لوٹ لیا جائے, جو آدمی بینک کو لوٹتا ہے لبرل سرمایہ داری کے دور میں وہ ایک اچھا کام کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے نتیجے کے اندر ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے حاصل ہوتی. ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ بینکوں کو لوٹا جائے, کیونکہ بینک اسٹیٹ پراپرٹی ہوتے ہیں, انہی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ چنانچہ اس کے اندر سود کا نظام اور جیسے کہ یہ کہ یہی ڈپازٹ کا پورا سسٹم, اس کو قبول کرنا سرمایہ داری یہ وہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. پھر کمیونسٹ سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے کہ یہ سب کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, جو آپ کی مرضی ہے اٹھا کر لے جاؤ, جہاں سے لے جاؤ, جتنا لے جاؤ, اتنا موجود ہے وہ کچھ بھی نہیں, تو وہاں کی اخلاقیات بالکل تیسری ہو جائیں گی. لہٰذا اخلاقیات اس پہ منحصر ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری کو فروغ دینے کے لیے کون سا رویہ اور کون سا عمل کس وقت اختیار کرنا چاہیے. لہٰذا یہ کوئی اخلاقیات جو ہے وہ بنیاد نہیں بنتی, جیسے کہ یہ کہ عمل کی بنیاد یہ میٹا آپ سمجھیے اخلاقیات ہے کہ ہر حال میں انسان کا جو نفس ہے یا انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طریقے سے غالب ہو سکتی ہیں کائنات کی قوتیں.
کمیونسٹ اخلاقیات کا عمل دو باتیں ایزیوم کر لیتا ہے, پیشگی تسلیم کر لیتا ہے, ایک یہ کہ ایک ایسی معاشرتی تنظیم جو ذاتی ملکیت اور معاشی استحصال کے خاتمے کے ذریعے تمام پوری انسانیت کی تکمیل کرے, وہ ایک ایسی معاشرتی تنظیم جو ہے وہ اس کام کے لیے یعنی ایک پری کنڈیشنز فراہم کرتی ہے. اس بات کو وہ ایزیوم کرتی ہے کہ ذاتی ملکیت اور معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے ایک ایسی معاشرتی تنظیم جو ہے وہی وہ ہونا ضروری ہے, اور وہ یہ پری کنڈیشن فراہم کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ان شرائط کے کچھ نہ کچھ حاصل ہونے کے باوجود معاشی زبوحالی اور سرمایہ دارانہ غلبے کی وجہ سے آزادی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور منظم لیبر اور ریزن پر عمل کے دوران اسکیسٹی لازم اور مسلسل ہے, اور فل بلون کمیونزم جب آئے گا تو ہی یہ ختم ہوگی. یعنی یہ دو پری کنڈیشنز ہیں کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ کا جو سٹیج ہے اس میں اسکیسٹی بھی رہے گی اور وہ نہ صرف رہے گی بلکہ مسلسل چلے گی اور وہ لازمی ہے. لہذا جو چیز انسان کو عام ترقی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے اسپیسی بینگ ہونے کی تعمیر کرتی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ کے معاشرے میں لازمی طور پر کوئی گڈ نہیں ہے. یعنی وہ انسان کو بڑی اچھی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس دور میں اسے قربانی ہی دینی پڑے گی, کیونکہ اسکیرسٹی بھی موجود ہوگی اور یہ سارے پرابلمز بھی ہوں گے. یعنی ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ کے دور میں اسے تکالیف اٹھانی پڑیں گی, اور اس معاشرے میں فرد اخلاقی اقدار اور معیارات کا ریفرنس پوائنٹ نہیں بن سکے گا. لینن کے مطابق قدر یعنی ویلیو صرف ان اقدامات کی لگتی ہے جو طبقاتی جدوجہد کو آگے لے جائیں. اس دور میں فرد کو مسلسل جدوجہد کرنا اور قربانی دینی پڑتی ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایک ایسے مستقبل کے لیے جہاں ان تکالیف کا اسے بدلہ مل جائے گا. فرد کی اسپیسی بینگ کے اندر انضمام کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور یہ مان مؤخر کر دیا گیا اور یہ مان لیا گیا کہ اسے تاریخی عمل کے نتیجے میں حاصل کر لیا جائے گا, جبکہ یہ تاریخی عمل اسکیرسٹی کے اوپر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں ختم ہو چکا تھا. اس نقطے پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مذہبی اخلاقی نظام اور آئیڈیلسٹک مٹیریلسٹک مادہ پرست اخلاقی نظام میں بنیادی فرق کیا ہے. مذہبی نظام برائی یعنی ایول کے مسئلے کو انسان کی فطرت کے تضادات کے نتیجے کے طور پر لیتا ہے. بابا سمرقندی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نفس اور روح یعنی اللہ تعالی امر ربی جسے ہم کہتے ہیں کہ دو مختلف سمتوں میں کھینچے جانے اور نفس کے روح کے اوپر غالب آنے کی وجہ سے برائی پیدا ہوتی. صوفیہ کا سب سے اہم مسئلہ نفس کی تطہیر کرنا, یہاں تک کہ انسان اپنے عبد ہونے کا مقام پہچان لے, یہ سب سے بڑا مسئلہ. آئیڈیلسٹک اور مٹیریلسٹ جو ہیں وہ روح کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں, اور ان کے خیال میں ایول آزادی کے حصول کے لیے وضع کیے گئے قوانین سے انحراف کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. مارکسسٹ نظریے کے مطابق آزادی کا دائرہ کار سوشل کوآپریشن کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے, اور لبرل نظریے کے مطابق ایفیشنٹ کمپٹیشن یعنی مسابقت کے ذریعے. ان کا بنیادی مسئلہ آزادی کا فروغ ہے اور انسان کی اخلاقی ترقی کو مادی ترقی کو حاصل کی جانے والی سطح کے ایک پرتو کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. یعنی جتنی زیادہ مادی ترقی ہوگی اتنی ہی بہتر اخلاقیات پیدا ہوں گی. ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹریٹ کے معاشروں میں ذاتی ملکیت اور کموڈیٹیز کی پیداوار کے خاتمے کو اخلاقی رویوں کے فروغ کے لیے اصولی ذریعہ تسلیم کیا گیا. اسی طرح لبرل معاشروں میں اخلاقی ترقی کو مسابقت یعنی ایفیشنٹ کمپٹیشن کے بڑھنے کے لازمی نتیجے کے طور پر دیکھا گیا. چونکہ اشیاء صرف کی پیداوار میں کمی اور مسابقت کو تیز کرنے کا انحصار بیرونی ماحول کے رد و بدل پر ہے یعنی پلاننگ ٹیکنالوجی وغیرہ, تنظیمی اور تنظیمی تبدیلیاں وغیرہ فرد کے اندرونی زندگی پر اثر انداز ہونے کی حیثیت ثانوی مان لی جاتی ہے. خاص طور پر اشتراکیت کے ساتھ یہ معاملہ ہے جہاں اخلاقی ترقی کو اکثر اسکیئرسٹی کے خاتمے کا ان انٹینڈیڈ نتیجہ سمجھا جاتا ہے, اور فل بلون کمیونزم کی طرف لے جانے والی قوت یعنی نفس کا روح پر غلبہ اندرونی نفس کی اصلاح باطن کی اصلاح نہیں ہے بلکہ مادی ترقی ہے. اسی طرح لبرلزم کا یہ مفروضہ کہ انسان سیلف انٹرسٹڈ ہے اور لیزر فیئر, ڈاکٹر صاحب یہ
لاش فیئر, یعنی یہ کہ سب کو کرنے دو جو وہ کرنا چاہتے ہیں,
لیزر فیئر فطری طور پر اس رویے کو جگہ دے گا جو مسابقت کی طرف کی عالمگیریت کے لیے ضروری ہے. اخلاقی ڈسکورس کی ثانویت کو ظاہر کرتی, یعنی یہ ان باتوں سے وجہ کہ جو فرد کی اخلاقیات ذاتی سطح پہ ہے اس کو بالکل سیکنڈری یا اس کی کوئی حیثیت ان دونوں میں نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام کی.
ہاں, اس کی یہ میرے خیال میں بہت بنیادی باتیں ہیں جو اس کے اوپر کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے سب سے جو اہم بات ہے سمجھ لینے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیلزم اور مٹیریلزم بنیادی طور کے اوپر ایک ہی رویے کے اظہار ہیں. یہ آئیڈیلزم اور مٹیریلزم میں فرق نہیں. دوسری یہ کہ مذہب کی دونوں مخالفت یعنی کرتے ہیں آئیڈیلسٹ اور مٹیریلسٹ دونوں جو رویے ہیں اخلاقی. اب اس کے اوپر جو دو سطح کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت, سب سے پہلے تو یہ کہ اخلاقیات جو ہیں ان کا سے مراد یہ ہے کہ خلق کے درمیان کے تعلقات, یعنی اخلاقیات یہ ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرتا ہوں. لہذا اخلاقیات بنیادیں نہیں فراہم کرتے بلکہ پہلا سوال جو ہے وہ یہی سوال ہے کہ میرا اپنے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے, یعنی وہی سوال کہ میرا حال کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے. لہذا روحانیت پہلے ہے اور اخلاقیات اس کے تابع ہیں کہ انسان کا حال کیا ہے اور مقام کیا ہے یہی متعین کرے گا کہ اس کے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیا ہے. پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں کیا. اچھا, اب آئیڈیلزم اور مٹیریلزم اس سوال سے کہ انسان کا حال کیا ہے اس کا مقام کیا ہے بحث نہیں کرتی. کوئی ایسی چیز نہیں جسے روحانیت کہی جا سکے اخلاقیات مٹیریلزم اور آئیڈیلزم کے اندر. روحانیت ایز سچ کچھ نہیں, روح کا تذکرہ ہے لیکن کیفیات روحانی ایز سچ یا تذکرہ جو ہے وہ ہیگل کے ہاں اس کی بڑی مسائل ہیں وغیرہ, لیکن روحانی کیفیت کا ایز سچ کوئی تصور نہیں. وہ اس کو محض ایک مغالطہ اور مت یعنی کی سطح کے اوپر دیکھتے ہیں. مت یعنی ان کے یہاں اگر روحانیت کا کوئی تصور موجود. اب یہ ایک بہت ہی بنیادی یعنی اہمیت رکھتا ہے. مثلا جیسے قاسم بھائی نے فرمایا ان کے ہاں چونکہ ایسٹ یعنی انسان کی کیفیت, انسان کی روحانی کیفیت اور اس کے مقام کے اوپر کوئی تذکرہ گفتگو نہیں ہے, لہذا اخلاقی ترقی کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات جو کچھ بھی خواہشات اس کی جہاں سے بھی آتی ہیں وہ پوری کی پوری یعنی کس حد تک وہ ان خواہشات سے متوتر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اخلاقی ترقی کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان زیادہ سے زیادہ خواہشات کے سے متمتے ہو سکے. اس کے علاوہ اخلاقیات کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کے نتیجے کے اندر یہ ممکن نہ ہو تو وہ ناکام عمل ہے, یعنی ان معنوں میں ناکام عمل ہے کہ غیر معقول عمل ہے, یعنی کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر وہ نہیں. اس کے برعکس روحانی اخلاقیات کانسیکوینشلسٹ نہیں ہوتی. مثلا ابھی تک آپ دیکھیے جتنی بھی جدوجہدیں ہم نے کی ہیں ابھی تک پورے اس میں قوم پرستی کے خلاف اور لبرلزم کے خلاف بحیثیت نظام اقتدار کی تقریباً سب ناکام ہو گئیں. تقریباً سب, مثلا ابھی آپ دیکھیں گے جیسے جو ہم بعد میں جا کے مشرقی اور ہم دیں گے تو صوفیانہ کرام کی جو جدوجہد لبرل نیشنلزم کے خلاف ہوئی تھی وہ بالکل ناکام ہو گئی. ان تمام ممالک کے اندر لبرل نیشنلزم ہی غالب آئی یا نہیں آئی. اچھا, اسی صورت سے جو انقلابی جدوجہدیں مثلا اب دیوبندی علماء نے کی تھیں تو وہ تمام ناکام ہو گئے. یہ بھی بالکل یعنی ممکن ہے, یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ یہ جو جدوجہد ہم لبرل نیشنلزم ہم لبرل سرمایہ داری کے خلاف کر رہے ہیں یہ بالکل ناکام ہو جائے اور پھر واقعہ قیامت تک لبرل نیشنلزم ہی قائم رہے گا. لیکن مذہبی روحانیت کی بنیاد کے اوپر نہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو یہ جدوجہد چھوڑ دینا چاہیے, نہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے. اس لیے کہ کامیابی ناکامی تو یہ ہے کہ آپ جب مریں گے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے تو کیا جو کچھ میرے بس میں تھا, اب وہ ہوا یا نہ ہوا وہ تو میری ذمہ داری نہیں, جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں کر گزرا. نہیں, اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے کہ نتائج کیا ہوتے ہیں, نتائج کے بنیاد کے اوپر کسی چیز کے حق یا ناحق ہونے کا, خیر یا شر ہونے کا ثابت تھوڑی ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے بابا صاحب کی ناکام ہو گئے ان معنوں میں کہ وہاں لبرل نیشنل, تو کیا آپ کے خیال میں وہ غلط کام کر رہے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. یعنی اس میں غلطیاں تو ہو سکتی ہیں, لیکن غلط سے مراد یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ دوزخ میں جائیں گے, یہ تو ہرگز ایسا تو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو نفس کی کیفیت پہ متعین ہے کہ آپ کتنے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کے. جو کچھ بھی آپ کی سمجھ میں آیا, ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کی سمجھ میں آیا وہ سب غلط ہو, لیکن اگر آپ مخلص ہیں اور آپ اپنے مطمئن ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کی مرضی یہی ہے اور میں یہ کر رہا ہوں, تو یقیناً اس کا آپ کو ثواب ملے گا, آپ ایک کامیاب آدمی ہوں. لہذا مذہبی کوئی بھی مذہب, میں صرف اسلام کی بات نہیں, کہیں بھی نہیں, مطلب یہ کہ بڑے بزرگ تھے عیسائیت کے, ان کا نام تھا سینٹ فرانسس, تو ان سے پوچھا گیا سینٹ فرانسس اسیسی کے, آپ نے یہ پانچویں چھٹی صدی کے بزرگ ہیں, نہیں سوری تیسری چوتھی صدی کے بزرگ ہیں, تو پوچھا گیا کہ کامیابی کیا ہے, تو فرمایا کہ کامیابی یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے تو وہ کہے کہ ویل ڈن دا گڈ اینڈ فیتھفل سروینٹ, دائی سنز آر فرگیون اینڈ ہیئر از ہیون, یہ انہوں نے فرمایا. تو یہ ان کے نظر میں تھا, تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے. تو اس لیے یہ بڑا بنیادی فرق ہے, جیسے کہیے کہ لبرل یعنی آئیڈیلسٹ, اور کہ وہ کانسیکوینسلسٹ ہے, ایک کانسیکوینس ہے کہ جس کے نتیجے میں, اور وہ اس کانسیکوینس کو ایک معنی کے اندر دو اور دو چار کے طریقے سے اوپر جسے کہیے کہ دیکھتی ہے, وہ اٹس اے کیلکولیٹو ریشنلٹی, اٹس اے کیلکولیٹو اپیسٹیمولوجی. تو اس کے برعکس ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. سوال یہ کہ آپ جسی مثلاً اس وقت یہاں واحد بھائی بیٹھے ہیں, واحد بھائی سمجھیں سپوز کہ یہ جو کر رہے ہیں سب بکواس ہے, ایسا کچھ نہیں, یہ جو بکواس کر رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں, کام تو اصل میں مجھے جا کے کرنا چاہیے جسے کہیے کہ تبلیغ جماعت کے ساتھ سپوز, اور وہ جا کے سنسیئرلی تبلیغ جماعت کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور تو نہ ہمیں ان سے کوئی شکایت ہو سکتی, اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہی آیا, اور یقیناً ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اس لیے کہ وہ جو کام مناسب سمجھتے ہیں دین کے غلبے کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے وہ کر رہے ہیں. اور کامیابی اور ناکامی تو قبر کے اندر فرشتے ان کو بتائیں گے کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے وغیرہ, اور ان کی سمجھ میں جو کچھ آئے اس کے اوپر ان کا کیا اختیار ہے. بھائی ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی, کوئی بھی ان کی سمجھ میں آ گئی, جو کچھ بھی ان کی سمجھ میں آئی, جب تک ان کا عقیدہ اعتقاد ٹھیک ہے تو ان کے اندر وہ ان شاء اللہ. لہذا نہ ہمارے پاس معیارات وہ ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آئیڈیلسٹ اور مٹیریلسٹ اپنے عمل کی صحت کو جانچتے ہیں, نہ ہم اخلاقیات کو بنیادی چیز سمجھتے ہیں جس وہ عمل کو وہ کرتی, بلکہ ہم تو جس چیز کے اوپر اصرار کرتے ہیں وہ یہ کہ اخلاقیات محض روحانیت کا پرتو ہے, اور لہذا اگر کوئی آدمی اس سطح پہ ہے ہی نہیں کہ جس سطح کے اوپر اخلاقیات اسلامی اس کے لیے معنی خیز ہوں, تو اس سے کیا گفتگو. پہلے تو تم جا کے اپنا حال تو ٹھیک کرو, پہلے جا کے تمہارا مقام تو کم از کم ایک عبد کا مقام ہو, جب وہ ہو جائے گا تو پھر آ کے تم یہ عقل کی لم ٹٹول کرنا تو کچھ نکلے گا. جب تک تم ایک کافر دہریے ہو اور تمہارا خیر دنیا داری ہے, تو اس وقت ہمارے کیا کہنا ہے, تم نتھنگ ٹو سے, کچھ بھی نہیں کہنا. پہلے تم ان لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جو تمہاری روحانی کیفیت تو ٹھیک کرے, اب ہو جائے گا تو پھر وہ سب کچھ ہوگا نہیں ہوگا. لہذا یہ بہت بنیادی بحثیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے. جی
لہذا اب یہ اشتراکی اور لبرل معاشروں میں اخلاقیت کو بیان کیا گیا, اور اب اس پہ تھوڑی سی بات ہے یہاں پہ مختصر سی, کہ جو لوگوں کا اس سے ڈیوینٹ بہیویئر ہوتا ہے جس کو انہوں نے ایول کے طور پر لیا, کہ وہ جو ان اصولوں کی اس قوانین سے انحراف کرنا جو ہے وہ دراصل برائی ہے, تو اس ڈیوینٹ بہیویئر کے اوپر تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ منحرفانہ رویہ جو ہے اشتراکی معنوں میں نان کوآپریٹو ہونا اور لبرل معاشروں میں غیر مسابقانہ ہونا ہے, ان دونوں چیزوں کو یہ بڑے مسئلے کی حیثیت سے تسلیم انہوں نے کیا ہے. لبرلزم اسے اس مسئلے سے اشتراکیت کے مقابلے میں کہیں بہتر طریقے سے نبرد آزما ہوتا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا, لیکن نہ ہی لبرلزم اور نہ ہی اشتراکیت اس کا کوئی کوہرنٹ نظریاتی توجیہ پیش کر پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ لبرل اور نہ ہی اشتراکی ماڈل میں فرد کی موت کے مسئلے سے ابھرنے والے سوالات کا جواب دینے سے یہ دونوں قاصر ہیں. ایک فرد کیونکہ کوآپریٹو برتاؤ کرے, ایک فرد یعنی کیوں کر کوآپریٹو برتاؤ کرے جبکہ فل بلون کمیونزم اس کی موت کے سال ہر سال بعد آئے گا. اسی طرح ایک فرد مسابقت اور ایفیشنٹ اس میں کیوں شامل ہو جبکہ اس کے پاس تو یعنی اپنا جینے کے لیے یہی ایک زندگی ہے اور وہ ذاتی طور پر مسابقت کی میکسیمائزیشن سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. تو کیونکہ موت کے بعد کا کوئی ان کا کانسیپٹ نہیں ہے, لہٰذا وہ اپنی زندگی میں یہ قربانیاں کیوں دے. تو یہ جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے اس کے اوپر ان کے پاس کوئی اس وجہ سے جواب نہیں. اشتراکی معاشروں میں ایک فرد کا سب سے بنیادی المیہ فل بلون کمیونزم کی ریموٹنس ہے. برعکس لبرل معاشروں میں آزادی کے فوری تجربے کے جو مسابقت کرنے والی اشرافیہ کی زندگیوں میں دیکھا جا سکتا ہے, یعنی لبرلزم میں جو ہے اس کا انسان کو زیادہ جلدی اپنی وہ چیزیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ میں مسلط کیے گئے اخلاقی معیارات تاریخ کی اس نیسیسٹی پر تعمیر کیے گئے ہیں کہ فل بلون کمیونزم کو قائم کرنا ہے. لہذا اس معاشرے میں موجود استبداد, ظلم, ریپریشن اور اسکیرسٹی ایک عام فرد کو روزانہ اس بات پر قائل کرتی ہے کہ کمیونزم ایک سراب ہے. لہذا کمیونسٹ اخلاقیات انتہائی سخت اور دم گھٹا دینے والی ثابت ہوتی ہیں, اور ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیتی ہے جہاں علمی حقیقت تھیوریٹیکل ٹروتھ خیر یعنی پریکٹیکل ریزن کے اخلاقی نظریے سے مل جاتی ہے اور اس سے انحراف اور اختلاف کی کوئی جگہ نہیں رہتی, یا ذاتی زندگی پرائیویٹ لائف کے دائرے کی کوئی جگہ نہیں رہتی. لہذا ایک ایسے معاشرے میں جہاں افراد کی بڑھتی ہوئی اکثریت اخلاقی معیارات کے پرکھنے کی کسوٹی یعنی فل بلون کمیونزم کو غیر حقیقی سمجھتی ہے, وہاں تمام رویوں اور تمام تعلقات کو کمیونسٹ اخلاقی معیارات پر جانچا جاتا ہے. یعنی ایک طرف تو معاشرتی سطح پر تمام رویوں اور تمام تعلقات کو کمیونسٹ اخلاقی معیارات پر جانچا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو معاشرے کی جو بڑھتی ہوئی اکثریت ہے وہ یعنی اس چیز کو غیر حقیقی اور فل بلون کمیونزم کو بالکل ایک الوژنری زیادہ سے زیادہ سمجھتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے جو ان معاشروں میں پیدا ہوتا ہے. صرف آئیڈیل فل بلون کمیونزم ہی سراب نہیں لگتا, بلکہ جو پالیسیاں اسے حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں معاشرتی تنظیم کو وہ بھی معاشرتی تنظیم کو مخالف سمت میں لے کر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک فرد کے نقطہ نظر سے اس بات پر یقین رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پالیسیاں آزادی کے دائرہ کار کو بڑھانے کا سبب بنیں گی, حتیٰ کہ سیاسی اشرافیہ کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سبجیکٹو رائٹ حقوق کو جو آبجیکٹو ٹروتھ حقائق میں ضم کرنے سے ضرورت کا دائرہ یعنی نیسیسٹی کا دائرہ یا اسکارسٹی کا دائرہ سکڑ نہیں سکتا. تاریخی عمل جیسا کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ کے تجربے نے ثابت کیا, آزادی کی شرائط کو پرولتاری کے عمل کے ذریعے ریشنل آرگنائزیشن یعنی عقلی تنظیم کی طرف لے کر جاتا ہے. مزید یہ کہ انفرادی طور پر بڑھتی ہوئی ڈس الوژنمنٹ دھندلاہٹ اس احساس کو مضبوط کرتی ہے کہ کمیونزم کی طرف مراجعت یا سفر جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا. اسٹالن کے دور میں جب ترقی کی شرح بلند تھی, مارکس کے نظریے پر اعتماد قائم کروا دینا آسان تھا, جیسا کہ ریزن کی بالادستی کو اور اسی طرح ریزن کی بالادستی کو برقرار رکھنا آسان تھا. جیسے جیسے لیکن گروتھ جو ہے وہ کم ہونے لگی اور ریجیمنٹیشن یعنی جو ان کی جنگ وغیرہ چھوڑ دی تھی وہ مان پڑنے لگی, اس کے کچھ نہ کچھ اس کی کچھ نہ کچھ وجہ کچھ غیر متوقع واقعات تھے, جیسا کہ عالمی سرمایہ داری میں آنے والی تیزی, بوم, چین کے ساتھ اختلاف, مغرب میں ٹیکنالوجی کا طوفان وغیرہ. انفرادی مفادات یعنی مزدور یونین, قومی تحریکیں, علمی انجمنیں وغیرہ کے انفرادی مفادات کو مجتمع رکھنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا. اور مارکسس آبجیکٹو ٹروتھ کے سچ ہونے پر مارکسسٹوں کے آبجیکٹو ٹروتھ کے سچ ہونے پر شکوک و شبہات جو ہیں انہیں حکمرانوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا.
کیا مطلب یہ کہ یہ وہی ذرا کمپلیکس ہے, لیکن بنیادی بات وہ میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اعتقادی مسئلہ تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر سوویت یہ جو آئیڈیلس تھے یہ بالکل غیر حقیقی نظر آنے لگے, اور عام افراد جو تھے ان کے لیے فطری یہی ہو گیا کہ وہ اس کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کریں کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے ذریعے فل بلون کمیونزم کی طرف مراجعت ہو رہی, بلکہ وہی سمجھنے لگے کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ جو ہے وہ ہم کو آزادی سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہماری گزارش یعنی کم از کم میں جو کچھ سمجھا وہ یہی سمجھا کہ جناب آزادی کی جو عقیدہ آزادی کے حصول کا جو ہے وہ کمزور نہیں پڑ رہا تھا, یہ نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ آزادی کو بحیثیت ایک قدر کے رد کر رہے تھے, بلکہ جس چیز کو وہ رد کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے ذریعے آزادی کا حصول ممکن ہو سکے گا. بہت بڑی اکثر خود کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی یہی شکوک تھے کہ جو ہے وہ آزادی کے فروغ کے لیے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے ذریعے مراجعت نہیں.
جی, حکمرانوں نے زیادہ تر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کیا اور لینن کے قول یعنی وٹ ایور از ٹروتھ از یوزفل کو بالکل الٹ کر دیا. لینن کے مطابق یہ مارکسسٹ نظریے کی آبجیکٹو ٹروتھ کی تعریف کا راستہ ہے, اور راستہ ہے انسانی اخلاقیات کے چند بنیادی اصولوں کو ماننے کا جو کہ طبقات سے بالا تر ہے. اشتراکی فلسفہ جن مشترکہ اخلاقی اصولوں کو مانتا ہے وہ لبرلز کے یہاں بھی عالمگیری لحاظ سے یونیورسلی جو ہے وہ درست ہے. ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کو مہذب بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. پرولتاری ڈکٹیٹرشپس نے قصداً اپنی انقلابی پوزیشن کو چھوڑ کر مغرب کی ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ریاستوں کا تنظیمی اور بیہیویئرل پیٹرن اپنانے کی کوشش کی, لہذا یہ ان کے سابقہ دعوے یعنی ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کے معاشرے کا معاشرہ اس سابقہ دعوے سے کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کا معاشرہ ہی تنہا وہ معاشرہ یا وہ راستہ ہے جو آزادی کے حصول کی طرف لے جاتا ہے, اس سے جو ہے وہ سریع انحراف تھا. مغرب سے انہوں نے بہت سی چیزیں مستعار لینی شروع کی, یعنی ٹیکنالوجی, فائنینس اور فارمز آف مینجمنٹ وغیرہ, اور ثقافتی اور ایتھلیٹکس ٹرینڈز وغیرہ. لبرل اور اشتراکی اخلاقی نظام کے ایک ہونے کا کی یہ ایک سب سے بڑی دلیل تھی کہ اب وہ مغرب سے یہ چیزوں کو بورو کرنے لگے, اور اس طرح کی تقلید لازمی طور پر خود امتیازی کرنے اور لازمی طور پر خود اختیاری کام کے نظم یعنی ورک ڈسپلن اور خوشی یعنی ہیپینس کو مؤخر کرنے اور دبانے کے کام کو نقصان پہنچاتی ہے, اور جو ڈکٹیٹرشپ اور پرولیٹیریٹ کے معاشی اور معاشرتی تنظیم کی سب سے بڑی بنیاد تھی. یعنی ڈکٹیٹرشپ پرولیٹیریٹ میں یہی تھا کہ انسان کام جو ہے وہ خود بخود کرے اور اپنی ہیپینس کو مؤخر کر دے فل بلون کمیونزم کے حصول تک. لیکن اب ظاہر یہ جو انہوں نے مغرب کی تقلید شروع کی اس سے ان چیزوں کی بنیاد پہ ضرب پڑنے لگی. ڈکٹیٹرشپ پرولیٹیریٹ کے معاشرے کا لبرل ماحول میں واپس آنا اور اس کا انتشار, اور اس کے انتشار میں اخلاقی اصول اسے بس ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا تقریباً
اسکیرسٹی
تو پہلے ختم ہو گئی.
اسکیرسٹی نہیں مطلب یہ ڈیفرنسیشن, ڈیفرنسیشن والا سیکشن
وقت بھی تقریباً ہو گیا.
نہیں میں یس کروں ڈیفرنسیشن والا
جی جی ہو گیا. اب
تو میں
میوٹنی اور
اب میں آپ سے یہ یس کروں کہ بنیادی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو دو باتیں عرض کرنے کی, یعنی یہاں جو بنیادی بات ثابت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اخلاقی اور اقداری لحاظ سے سرمایہ دارانہ لبرل اور سرمایہ دارانہ اشتراکی معاشرتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اخلاقی اور اقداری لحاظ سے وہ دونوں بالکل ایک ہی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. طریقہ کار اس اخلاقیات کے اظہار اور اقدار کے حصول میں فرق ہوتا ہے. ایک کے اندر مارکیٹ کو وہ ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور جیسے کہیے کہ دوسرے کے اندر ریاست کو اس کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, ریپرزینٹیٹو ریاست کو اس کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. لہذا یہ فطری بات ہے کہ جو شخصیت وہاں پرورش پاتی ہے وہ ایک ہی قسم کی شخصیت ہوتی ہے, ایک ہی قسم کی شخصیت ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے وہ شخصیت فروغ پاتی ہے تو وہ اس چیز کی طلب کرتی ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ یعنی متمتع ہو سکے افادیت مادے سے, اس کا نسل اس کا نفس جو ہے مسلط ہو سکے کائنات کی قوتوں کے اوپر. اور یہ کہ انسانیت کا نفس کبھی نہ کبھی جا کے مسلط ہوگا یہ ایک لایانی چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ خود تو مر جائے گا. نظر یہی آتا ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹرشپ پرولیٹیریٹ کا دور ہے یہ کبھی ختم ہونے والا دور نہیں ہے بلکہ یہ تو مستقل قائم رہے گا. لہذا وہ مطالبہ یہی کرتا ہے کہ اچھا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ سے موو کر کے پر کمیونزم وہ فل بلون کمیونزم کی طرف آؤ. تو وہ جو آنے کا پروسیس ہے وہ تو لبرل حقوق کو عام کرنے ہی کا پروسیس ہے نا, اور کیا ہے وہ. وہ پروسیس تو یہی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے نفس کو مطمئن. تو جیسے جیسے یہ مطالبہ بڑھتا ہے, یعنی پہلے اس نظریے سے مخالفت نہیں کی جاتی کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ جو ہے وہ وار کمیونزم کو ممکن بنا رہی, بلکہ وہ مطالبہ کیا جاتا ہے اچھا وار کمیونزم کی طرف مراجعت کو, یعنی زیادہ ہمیں کھانے کو ملے, زیادہ قسم کی گاڑیاں پیدا ہوں, زیادہ تو وہ تو وہ سب مطلب یہی ہے کہ لا آف ویلیو لا آف پلاننگ کے اوپر غالب آ جائے, اور کیسے وہ ہوگا, یہی تو اکیلا طریقہ ہے. لہذا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان ریفارمز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارکیٹ اکانومی پلاننگ پلانڈ اکانومی کے اوپر آ جاتی. لہذا وار کمیونزم کی طرف موو سوری پیور کمیونزم کی طرف موو کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نیسسریلی لبرل معیشت اور لبرل معاشرت کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا, اور لہذا اس انڈیویجولیٹی کو ریشنلائز کرنے کا ہے کہ جو بنیادی طور کے اوپر جیسے کہیے کہ سرمایہ دارانہ مارکیٹ انڈیویجولیٹی ہے. لہذا ان معنوں کے اندر اشتراکیت ایک شراب ہے, اشتراکیت ایک شراب ہے. اسی صورت سے قوم پرستی بھی ایک شراب ہے. ان معنوں میں شراب ہے کہ ان کے نتیجے میں قوم پرستانہ انقلاب اور اشتراکی انقلاب کے نتیجے میں لبرل انقلاب ہی آتا ہے, لبرل سرمایہ دارانہ نظام ہی قائم ہوتا ہے. یہ ہر جگہ یہی ہوا ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ قوم پرستانہ انقلاب آیا ہو اس کے بعد جو ہے وہ لبرل معیشت اور لبرل معاشرت قائم نہ ہوئی, اشتراکی انقلاب آیا ایسا. ہاں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ استبداد کی جگہ لبرل جمہوریت لے لے, وہ ضروری نہیں ہے. وہ استبدادی یعنی اتھارٹیرین لبرلزم یقیناً قائم ہو سکتا ہے, جیسا کہ میرے گمان میں اور ہو سکتا ہے چین میں ہو رہا ہے اٹس اتھارٹیرین لبرلزم. اسی لیے جب ہم نے لبرلزم کا تذکرہ کیا تھا تو جب ہم نے ریاست کا تذکرہ کیا تھا تو جمہوری لبرلزم کو اتھارٹیرین لبرلزم سے الگ کیا تھا. یہ تو ممکن ہے کہ اتھارٹیرین لبرلزم, لیکن اتھارٹیرین لبرلزم کے لیے کوئی اشتراک وہ نہیں. آپ جرمنی جاپان 19ویں صدی کے اندر, روس خود 19ویں صدی کے اندر اتھارٹیرین لبرل ریاستیں تھیں, نہ اشتراکی تھیں نہ قوم پرست تھیں. اشتراکی اور قوم پرست ریاست سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ جناب نہیں اس کے نتیجے پلاننگ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ناہمواریوں کو کہ جو سرمایہ کے ارتکاز میں لازمن ہیں, آپ ان سے لبرلازمہ ہو سکتے ہیں وغیرہ, تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لہٰذا